بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمر فيه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، اللہ عز و جلال نے جب مخلوق کو پیدا کیا، کتب فی کتابی، تو اس نے اپنی کتاب میں، لوح محفوظ میں لکھا، فهو عنده فوق العرش، جو اللہ عز و جلال کے پاس عرش کے اوپر ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ عز و جلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو ساتھ ہی وہ کتاب جس کو لوح محفوظ کا نام دیا جاتا ہے، اللہ عز و جلال نے لوح محفوظ میں یہ فیصلہ لکھا کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت، جو بہت ہی عظیم روایت ہے، جس کو حسب سابق ہم دس نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے. سب سے پہلا نقطہ، حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پچھلی احادیث میں ہم تفصیلات بیان کر چکے ہیں. دوسرا نقطہ، اس حدیث کی سند، اس حدیث کی سند کچھ یوں ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا مغیرۃ بن عبد الرحمن القرشی عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. حدیث کا متن، اس حدیث کا متن اور متن اس کو کہتے ہیں جو سند کے بعد والا حصہ ہوتا ہے. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، اور دوسری روایت میں آتا ہے لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي. حدیث کے متعلق چوتھا نقطہ، اس حدیث کا ترجمہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا لوح محفوظ میں، جو اللہ عزوجلال کے پاس عرش کے اوپر ہے، یہ لکھا میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ حدیث کے متعلق پانچواں پہلو، حدیث کو یاد کرنا، یہ بہت بڑی سعادت، خوش نصیبی اور بختوری ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ عز و جلال تر و تازہ رکھے ان اس انسان کو، اس کو بارونق بنائے، اس کے چہرے کو قیامت کے دن بھی روشن فرمائے، جو ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے، اور پھر جس طرح اس نے سنا صحیح صحیح آگے پہنچا دیتا ہے۔ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق سے نوازے۔ حدیث کا چھٹا مفہوم، حدیث کے متعلق پانچواں پہلو، آپ نے حدیث کو یاد کرنے کا جو سنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آج حدیث کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے بناوٹی مفاہیم اپنی عقل سے کشید کیے گئے معانی پر مشتمل باتیں حدیث بنا کے امت میں پھیلائی جاتی ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کتنا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنیے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جس نے بات خود کی ہے اور نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے میرے اور آپ کے اوپر بھی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ میں نے تو یہ بات کہی نہیں۔ تو جو اس ہستی پر جھوٹ بولے جس جیسی ہستی رب تعالی نے پیدا ہی نہیں کی، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ حدیث کے متعلق چھٹا پہلو، حدیث کا مفہوم، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کل کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، دوسری بات اللہ عزوجلال اپنی ذات کے اعتبار سے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، تیسری بات اللہ عزوجلال نے جب کائنات کو پیدا کیا تو قیامت تک ہونے والے تمام امور کو پہلے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، چوتھی بات اللہ عز و جلال جس طرح رحمان و رحیم ہے، وہ جبار و قہار بھی ہیں، لیکن رب کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ ان چار چیزوں کے متعلق امت کو رہنمائی دی ہے۔ حدیث کے متعلق ساتواں پہلو، حدیث کا سبب ورود کسی بھی حدیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ حدیث کے متعلق آٹھواں پہلو، اس حدیث کا حکم، ھذا الحدیث متفق علی صحتہ لورودہ فی الصحیحین یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس لیے تمام علماء نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ جو سند آپ کے سامنے ہے وہ سند جس کے اندر ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ جائے، تو محدثین کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے یہ سلسلہ ذہبیہ ہے، یہ گولڈن چین ہے، اتنی قیمتی چین ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی سلسلہ ذہبیہ کہا گیا کہ سب سے پائے کی سند وہ ہے جس میں نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اسی طرح کے قوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ سند بھی سلسلہ ذہبیہ ہے، گولڈن چین ہے۔ حدیث کے متعلق نواں پہلو، اس حدیث کے فوائد اور مسائل، اس کو ہم حسب سابق کچھ وقت کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ دسواں اور آخری پہلو اس حدیث کے متعلق، اس حدیث کی تخریج۔ یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد، سنن النسائی الکبریٰ اور ابن حبان، صحیح الجامع، مسند اسحاق بن راہویہ اور مسند شامیین، ٹوٹل نو کتابوں میں موجود ہے۔ حدیث کا نواں پہلو جس کو ہم نے مؤخر کیا تھا، جس میں کچھ تفصیلات ہم بیان کرنا چاہیں گے، اس حدیث کے اندر اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے چار باتوں کے متعلق امت کو رہنمائی دی ہے، انہی چار باتوں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، اللہ ذوالجلال اس کائنات کے خالق بھی ہیں، مقدر بھی ہیں۔ کائنات کو پیدا بھی اللہ تعالی نے کیا اور اس کی تقدیر وہ بھی اللہ ذوالجلال نے لکھی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ تقدیر کو ماننے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اور اگر تقدیر کو جھٹلا دیا یا اس کے اندر جھگڑا کیا یا اپنی کشید کی گئی باتوں کو ترجیح دی، دلائل کو نہ مانا، تو نقصان کیا ہوگا؟ معاشرے کے اندر آج ایک نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں افراد ایسے ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں جو اللہ ذوالجلال کی تقدیر کا مفہوم جانتے نہیں، اور اتنی اور اس سے ہی زیادہ تعداد میں اس کے منکر ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں تقدیر کو حجت بنا کے گناہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس پہلے نقطے کو آپ کے سامنے کچھ یوں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تقدیر کا معنی سمجھیے۔ تقدیر، یہ قدر یقدر یا قادر یقدر اور قادر یقدر، تینوں ابواب استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز پر قادر ہونا۔ تو سب سے زیادہ مخلوق پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالی کی، کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے معاملے کی تدبیر کرنا. کسی بھی چیز کا موجد اور موجب، جو کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے، اس کے اندازے اور اس کی تدبیر بھی وہ خود کرتا ہے، اور وہ تو اللہ نے عقل دی ہے. تو مالک الملک نے پیدا بھی خود کیا ہے، سب پر قدرت بھی اللہ تعالی کی ہے، تو پوری کائنات کے معاملات کا اندازہ، اس کی تدبیر بھی اللہ عزوجلال نے خود ہی فرمائی ہے. تقدیر سے مراد فیصلہ الہی بھی ہے، اللہ عزوجلال کا فیصلہ. حکم عائد کرنا بھی ہے، رب کا حکم ہے یہ. کسی چیز کو تیار کرنا، رب تعالی نے اس کو تیار کیا ہے. اور کسی کام کو خوبصورت اور درست بنانا، اللہ عزوجلال کے اندازے اتنے درست ہیں کہ پوری کائنات کی عقلیں جمع ہو جائیں تو وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی. اس لیے ایک نیک آدمی نے کہا تھا، امام غزالی نے، کہ بندہ بسا اوقات تقدیر پہ بات کرتا ہے، اگر اسے کہہ دیا جائے نا لکھو تمہیں کیا چاہیے، یہ اپنے بارے میں سوچ کے لکھے، سمجھ کے لکھے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے. اگر اس کے سامنے اللہ کا فیصلہ لے آئیں تو یہ چیخ کے کہے گا کہ جو میں نے لکھا ہے مجھے وہ نہیں چاہیے، جو میرے رب نے لکھا ہے مجھے وہ چاہیے. کیوں؟ اس کی سوچ محدود، اس کی صلاحیت محدود، اس کی عقل محدود. رب تعالی کے خزانوں کی پیمائش اور میئرمنٹ کرنا اس کی عقل کا کام ہی نہیں ہے. اس لیے وہ چیخے گا، نہیں، میں نے جو لکھا ہے وہ صحیح نہیں لکھا اپنے بارے میں، جو میرے رب نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. تو تقدیر کے متعلق یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ تقدیر مختلف اشیاء پر اللہ تعالی کا جو اندازہ ہے، جو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اور اللہ کی مشیت کے تابع ہی وہ کام ہوگا، جو حالات، جو کیفیات اللہ عزوجلال نے طے کر دی ہیں، اللہ عزوجلال نے اس کو لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق ہی ہونے والا ہے. اس لیے امام نووی رحمت اللہ علیہ تقدیر کی اصطلاحی تعریف اور مفہوم پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، واعلم، یقین کر لیجئے، ان مذہب اہل الحق اثبات القدر، حق والوں کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر کو ثابت کیا جائے کہ تقدیر ہے. ومعناه، اور اس کا معنی یہ ہے، ان اللہ تبارک و تعالی قدر الاشیاء فی القدم، اللہ عزوجلال نے بہت پہلے ان چیزوں کو انجام دیا تھا. وعلم سبحانه انها ستقع في اوقات معلومه عنده سبحانه وتعالى، اور اللہ عزوجلال چونکہ علام الغیوب ہے، علم کا مالک ہی اللہ تعالی ہے، اس کے یہ علم تھا کہ یہ چیزیں مقررہ وقت پہ، فلاں وقت پہ دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوں گی. وعلی صفات مخصوصہ، اور اس طرح یہ ظاہر ہوں گی. فہی تقع علی حسب ما قدرها سبحانہ وتعالی، تو جب سے اللہ تعالی نے یہ اندازہ لگایا ہے آج تک ویسے ہی ہو رہا ہے جس طرح میرے رب کا اندازہ تھا. وَأَنْكَرَتِ الْقَدَرِيَّةِ, اور وہ فرقہ جس کو قدریہ کہتے ہیں انہوں نے تقدیر کا انکار کیا ہے. وَزَعْمَتْ أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, کہ اللہ عز و جلال کے بارے میں کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے. قدری کہتے ہیں تقدیر کو جھٹلانے والے کہتے ہیں اللہ نے نہیں لکھا. یہ سراسر رب تعالی کے اندازے کا انکار ہے. اور بعض تو یہ کہتے ہیں بندہ ہی ہے جو کچھ کرتا ہے, لیکن حقیقت سیدنا علی کے قول سے آپ کو سمجھ آئے گی. جب ایک شخص نے کہا کہ سب کچھ تو اللہ نے لکھا ہے, تو پھر جزا اور سزا کا کیا معنی؟ اللہ نے لکھا ہے گناہ کرو, کہا نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ, اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتے, قرآن کی آیت. تو کہتا اچھا اس کا مطلب ہے پھر بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے. کہا نہیں, بندہ سب کچھ نہیں کرتا. واللہ خلقکم وما تعملون, اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. کہا سمجھ نہیں آئی. کہا سمجھنے کے لیے صرف ایک نقطہ ذہن میں لے آؤ, کچھ فیصلے بنیادی طور پہ اللہ نے کر دیے ہیں, کچھ چیزوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے, اس راستے پہ چلو گے تو میں یہ انعام دوں گا, اس راستے پہ چلو گے تو میں یہ سزا دوں گا. اب دو راستے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دیے ہیں, یہ بندے کا اختیار ہے کس کو اختیار کرتا ہے. جو طے کر دیا ہے موت ہے رزق ہے, اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. کہا سمجھ نہیں آئی. کہا مزید سمجھنے کے لیے اچھا ایک پاؤں اٹھاؤ زمین سے. اس نے ایک پاؤں اٹھایا. کہا تم نے اٹھا لیا ہے نا؟ جی اٹھا لیا. کہا دوسرا اٹھاؤ. کہتے دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا. کہا تمہاری اتنی کا قدرت ہے, کچھ فیصلے بنیادی جو فیصلے ہیں بڑے فیصلے, اس کی زندگی کتنی ہوگی, یہ فیصلے اللہ نے کر دیے. اس لمیٹڈ زندگی میں دو راستے دے دیے ہیں, اس کا اختیار آپ کو دے دیے. تو اس لیے تقدیر کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے, یہ میرے رب کا وہ فیصلہ ہے, وہ اندازہ ہے جو اس کے پاس علم ہے, اور وہی لگا سکتے تھے, کسی اور کو لگانے کی طاقت اور صلاحیت کسی کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی. اس لیے آگے جا کے آپ کو تھوڑی سی میں بات وضاحت سے پیش کروں گا کہ اس وقت صورتحال جو دنیا میں ہے اس کا حل کیا ہے. اس سے پہلے تقدیر کی چند قسموں کے متعلق سمجھیے. بنیادی طور پر تقدیر کی دو قسمیں ہیں, تقدیر مبرم, تقدیر معلق. تقدیر مبرم سے مراد یہ ہے, یہ اٹل فیصلہ ہے کہ فلاں شخص کی 62 سال 3 مہینے 6 دن زندگی ہے. فیصلہ آپ جتنی بھی بے احتیاطی کر لیں موت پہلے نہیں آئے گی, آپ جتنا بھی احتیاط کر لیں یہ 7ویں دن تک آپ نہیں جا سکتے. دنیا جہان کے چوٹی کے ڈاکٹر اکٹھے کر کے وینٹیلیٹر پہ لے آئے ہیں اور لوگوں کے اندازے دیکھیں کتنے غلط ہیں. کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہے تو زندہ ہے, اگر آف کر دیا تو یہ فوت ہو جائے گا. ارے اللہ کے نیک بندے, وینٹیلیٹر پر لگانے سے ملک الموت کو خوف آتا ہے جان نکالنے سے کہیں کہ اس کو نکال کے مجھے وینٹیلیٹر نہ لگا دے. یہ کیسی سوچ ہے؟ اور جب وینٹیلیٹر اتار دیا جاتا ہے تو پھر فرشتے کو آسانی ہو جاتی ہے. یہ وینٹیلیٹر لگانے والے بھی تو فوت ہوتے ہیں نا، یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا لیتے؟ اگر ڈاکٹرز کسی کو بچا پاتے تو کسی ڈاکٹر کو موت نہ آتی۔ اس لیے یہ سارے کے سارے وہ غلط رجحانات معاشرے کے اندر ہیں، جس کا غیب پر ایمان کمزور ہوتا ہے، جس کا رب کے انداز اور فیصلوں کے بارے میں الجھنے اس کے ذہن میں سوار ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ دو سے چار گن مین ساتھ رکھتے ہیں، گولی نہ کوئی مار دے۔ ارے اللہ کے بندے، تو نے پڑھا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے تجھے گولی لگے گی؟ کیا بیٹھے بیٹھے اللہ سانس کھینچ لے، آپ کیا کر لو گے؟ کیا آپ کو گھر بیٹھے موت نہیں ہو سکتی؟ اس وقت ہی آئے گی جب باہر نکلیں گے، پھر گاڑی پہ بیٹھیں گے، پھر کوئی فائر کرے گا، کوئی مزاحمت کرے گا اور آپ کو گولی لگ جائے گی۔ یہ ساری کہانی کون گھڑتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ کبھی گنمن نہیں ہوا، وہ گھر میں تبھی موت ہی مرتے ہیں، اور ان کو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اور جو زیادہ احتیاطات کرنے والے ہوتے ہیں، تاریخ کے اوراق کو اٹھائیے کہ لوگ گاڑیوں میں سوار تھے اور صرف سامنا جو مرر تھا اس سے نظر آ رہے تھے، ظاہر ہے ٹریولنگ کرنی ہے، تو کس طرح کسی نے دیوار کے اندر سوراخ کر کے ایک ہی فائر کیا اور سیدھا اس کے ماتھے پہ لگا تھا، کیسے بچیں گے؟ اور یہی وجہ ہے میں تو کبھی سوچتا ہوں یہ دنیا اتنی عقل مند ہونے کے باوجود کتنی چھلی ہے کہ دس دس امام زامن باندھے ہوئے ہیں اور بم سے پھر بھی اڑ جاتے ہیں۔ نہ وہ دھاگے نے کام دیا، نہ امام زامن وہاں کام آیا، بھلا رب کے فیصلے بھی ٹل سکتے ہیں؟ رب تعالی جس کو بچانا چاہیں، میرے بھائی، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ سے بچا کے گلشن میں بٹھا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کسی کو مارنا چاہیں تو ایک منٹ نہیں لگتا، بس جی پانی پیا فوت ہو گیا، بات کر رہا تھا فوت ہو گیا۔ اس لیے زندگی کے اندر یہ چیز اپنے ذہن سے نکال کے باہر پھینک دیں کہ ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، اور ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا۔ صرف یہ کہو ہوگا وہ جو میرے رب نے لکھ دیا ہے۔ ایک لمحہ، ایک پل، موت نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی۔ بعض بندے کانپتے رہتے ہیں، بھی کیا ہوا؟ بس دشمن تو سر پہ چڑھ آیا۔ اور کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا، ہمیں تو چونکہ پالا پڑتا ہے نیک لوگوں سے، اور نیک لوگوں کے رنگ اڑے ہوتے ہیں، بھی کیا ہوا؟ بس جی چینی مہنگی ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ کون سی سوغات ہے کھانے والی، نہ کھاؤ۔ کیا چینی مہنگی ہوگی تو آپ کا رب بھی غریب ہو گیا، اس کے خزانے بھی تالے لگ گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ آئیں گے، چار چار لوگ ان کے ساتھ ہیں، بس جی جن چمٹ گیا ہے، تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ جن مخلوق ہے۔ کیا آپ نے کبھی کوئی بریکنگ نیوز دیکھی سنی ہے کہ جن آئے تھے گجرانوالا میں اور چھ لوگوں کو کڈنیپ کر کے لے گئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کیا مطلب کہ کیا ہونے والا، کیا ہونے والا ہے؟ وضو کرو، غسل کرو، دو رکعتیں پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ جن کی ایسی تیسی، وہ کیسے آپ کے قریب آئے گا؟ رب کے کلام سے قوت والا ہو جائے، یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ حضور جلال کے کلام اسم اللہ الاعظم، آیت الکرسی ہو، انسان کا اس پر ایمان ہو اور جن آ جائے؟ جن اس وقت آتا ہے جب تم اللہ کی پسند سے دور ہوتے ہو، پاکیزگی اختیار نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے جاتے ہو۔ جن اس وقت آپ پہ قابو ڈالتے ہیں جب آپ واش روم، ٹوائلٹ یا اس طرح کی جگہ پہ جاتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، تو جن نے تو ظاہر ہے آپ کو تنگ کرنا۔ اس لیے جس کا رب پہ ایمان ہے، رب کی تقدیر پر ایمان ہے، رب کے اندازے پر ایمان ہے کہ جو میرے رب نے کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے، जो मेरे रब ने लिखा है वैसे ही होना है। इससे बड़ा ना किसी का ईमान होता है और ना ही एक लफ्ज लिखिएगा इस जैसा ईमान जिसको मिल जाए, इस बंदे से बढ़कर दुनिया में कल्बी तौर पे ना कोई बहादुर होता है ना कोई मुतमिन होता है। तकदीर मुबरम अटल फैसला जैसे मौत है, तकदीर मुअल्लक जिसका इन्हिसार अल्लाह की मशीयत के बाद बंदे के अमल पे होता है। अगर नमाज पढ़ लेगा, नवाफिल जिक्र अजकार, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, ये काम कर लेगा, रिज़्क में फरावानी आ जाएगी। फरावानी के दो माने हैं, थोड़ा होने के बावजूद बहुत बरकत आ जाएगी। फरावानी का दूसरा माना, वैसे भी रिज्क की जहां क्वालिटी बढ़ जाती है बसाओ का क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। ये वादे हैं, नहीं करेंगे जो अल्लाह हजुल जलाल ने रिज्क देना वो तो दिया है, लेकिन फरावानी नहीं आएगी उसमें और ना ही उसमें बरकत आएगी। इन दो बुनियादी किस्मों के बाद अगली बात समझिए, तकदीर की पांच किस्में हैं। पहली किस्म अत्तकदीर अलआम, अजली तकदीर, आम तकदीर। यह वो तकदीर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात के लिए मुकर्रर कर रखी है। कैसे मुकर्रर की है? अल्लाह को चूंकि इल्म था, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला ने इरादा किया, अल्लाह जलाल ने फिर उसको लिख दिया। क्या लिखा? ये फलां वक्त में मरेगा। क्या लिखा? कयामत फलां वक्त में आएगी। और किसी को इल्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह को इल्म है। ये बहुत बड़े दानिशमंद बनने वाले गोरे 22 दिसंबर को अपने अपने बैग लेके पहाड़ों पे चढ़ गए थे, कयामत आ गई, बेचारे वापस आ गए, नहीं आई। मुसलमान नमाजें पढ़ रहे थे, कोई कुरान पकड़ के बैठा हुआ था, उनको पता ही नहीं। और ये जमा तफरी के जादूगर जिनके पीछे आज मुसलमान भी लगने के लिए बड़े होशियार होते हैं, मगरबी कलिमा पढ़ने के लिए, वो पानी लेके जा रहा है कि कुछ लेके जा रहा है, क्या हुआ जी? आज क्यामत आ जानी। किधर है क्यामत? उस वक्त आएगी जब मेरे रब का फैसला होगा। तुम्हारे अंदाजे कैसे ठीक हो सकते हैं? तुम्हारी अकल कितनी परवाज मुमकिन ही नहीं है। और मैं कभी सोचता हूं, हदीस कुछ देर बाद आनी थी, मैं अभी बयान कर देता हूं। हदीस में आता है सही मुस्लिम की रिवायत की, जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने के बाद सूरज अल्लाह के आरश के नीचे सजदा रेज हो जाता है और अर्श सातों आसमानों के ऊपर। अब हम तो ईमान इसलिए लाते हैं कि ये उस पैगंबर की जुबान से बात निकली है जिस जुबान पे अल्लाह ने सिर्फ हक ही रखा है, वो जुबान वही के बगैर हरकत ही नहीं करती। अब ये सारे तामक टोइयां लगाने वाले बैठे हैं, न्यूटन साहब कहने लगे कि तीसरे आसमान तक सूरज जा सकता है, सातवें तक नहीं जा सकता। फीसा गौस लिखता है कि नहीं, पांचवें आसमान तक जा सकता है। अरे ये तीसरे आसमान तक तो तुमने मान लिया, पांचवें आसमान तक उसने मान लिया, तुम्हें पता है आसमान है क्या? क्या तीसरे पे आपके अब्बा छोड़ के आते हैं? तुम्हें क्या पता? तुम्हारा तो रब पे ईमान नहीं है, तुम्हें क्या पता आसमान क्या है? तुम्हें क्या पता कि सूरज की माहियत क्या है? तुम्हें क्या पता है कि सूरज जाके सजदा करता है, फिर रब ताला फरमाते हैं जाओ दोबारा तुलू हो जाओ, कयामत का दिन होगा अल्लाह फरमाएंगे जहां गुरूब हुए थे वहां से निकलो, तुम्हें तो पता ही नहीं है। تیرے اندازے یہ اٹکل پچو لگانا، یہ تخمینے لگانا تیرا کیا کام ہے؟ اور بعض لوگ ہوتے تو عام سے لوگ ہیں لیکن بات بسا اوقات بڑی قیمتی کرتے ہیں۔ وہ جب یہ بات ہو رہی تھی نا تو ایک شخص بول کے کہتا ہے، گدی کو کیا پتا گلقند کا بھاؤ، اس نے کبھی کھائی؟ اس کو کیا پتا؟ سائنسدان کا کیا تعلق ہے رب تعالیٰ کے فیصلوں کے لیے پیرامیٹرز خود بنائیں کہ ہم اس کو تولتے ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ اس لیے رب تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو اس کے پیغمبر نے فیصلے کیے ہیں، اس سے بڑا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ آج دنیا جھگڑتی ہے، دیکھو جی زمین گھوم رہی ہے، بعض لوگ تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں غصے میں آنے سے فائدہ تو ہونا کو نہیں، تو کیوں اپنے درجات کو جو ہے وہ نیچا کریں؟ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ قَرَارًا، قرآن کہتا ہے زمین کو ہم نے قرار والی بنایا۔ ابتدا میں یہ حرکت کرتی تھی تو اللہ نے میخیں لگا دی پہاڑوں کی شکل میں، تو یہ قرار میں آ گئی۔ اگر آپ کے تجربات، اگر آپ کے اکوپمنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین کانپ رہی ہے اور حرکت کر رہی ہے اور چل رہی ہے، تو ہم انکار نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ نے خواب میں دیکھ لیا، ہو سکتا ہے آپ نے جو بنائے ہوئے ہیں، آپ نے بنائے ہیں نا، کہ اس نے زمین کو حرکت کرتا دکھا دیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ کیوں ایسا ہے نہیں؟ قرآن نے کہہ دیا۔ لیکن ہم آپ کے تجربات کی قدر کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں، کس چیز کا بھلا؟ کیا آپ کل کو اس سے بھی انکار کریں گے ہم نے غلط کہا تھا؟ کیونکہ ریولیوشن تو جاری ہے نا، ارتقائی پہلو جو سائنس کے، ایک سال وہ کہتی کچھ ہے، دوسرے سال کچھ کہتی ہے، اس کی عقل اتنی کو ہے؟ وہ عقل دی اللہ تعالیٰ نے اصل میں، جس کو وہ اپنے آپ کو عقل کل کہہ بیٹھتا ہے، رب کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جذبات میں آ کے ہم کہیں کہ تم یہ ہو، ہمیں کیا ضرورت؟ وہ فرشتے لکھیں گے، ہم یہ کہیں گے قرآن پڑھ لو۔ نہیں تو چلو انتظار کر لو، آخر مان تو لینا ہی آپ نے کہ ہاں قرار والی ہے زمین، ورنہ کوئی بندہ صحیح چل ہی نہ سکتا، کوئی ادھر گرا ہوتا، کوئی ادھر گرا ہوتا۔ تو کسی کے تجربات کو ڈینائی کرنا مقصود نہیں ہے، حقائق پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھنا مقصود ہے۔ اللہ عز و جلال ہمارے اندر ایسا ایمان پیدا کرے۔ یہ تقدیر عام جو ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھی تھی۔ کتنے سال؟ آپ پھر ذرا بولیے، میں نے ایک فگر بولا ہے، ذرا اس کو تھوڑا سا چیک کیجیے، 50,000 سال۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ عز و جلال نے کائنات کی تقدیریں لکھی، قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ عز و جلال نے 50,000 سال قبل، کب؟ وکان عرشه علی الماء، اور اللہ عز و جلال کا عرش اس وقت پانی پر تھا۔ تو عام تقدیر جو ہے، رب تعالی نے یہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال قبل یہ تقدیر لکھی، اور اس وقت اللہ عز و جلال نے اپنے عرش کو پانی پہ رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ عز و جلال نے جب یہ تقدیر لکھی تو کیسے لکھی؟ عبادہ بن صامت کی روایت جو صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، ان اول ما خلق اللہ الخلق، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ عز و جلال نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، فقال له اکتب، قلم کو کہا لکھو، قلم کہنے لگی جب اللہ عز و جلال نے اس کو بنا دیا، یا رب وما اکتب، اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر لکھو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔ ساتھ اللہ کے رسول نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، غور سے سنیے گا، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جس کا اس پر ایمان نہیں کہ اللہ نے لکھا ہے، جس کا ایمان کسی اور رخ کو چلا گیا، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں اور میری امت سے بھی خارج ہو جائے۔ تو تقدیر عام جو ہے، یہ اللہ حضور جلال نے 50,000 سال قبل انسان کی تخلیق سے یہ تقدیر لکھ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان لایا جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین کر لو، اللہ سے بھی ڈرو اور یقین بھی کرو۔ جب تک تمہارے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، یقین بھی نہیں ہوگا۔ پھر یقین کیا کرو کہ تمہارا رب جو ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ میں اپنے بارے میں اور آپ اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا میرے اور آپ کے بارے میں میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اس لیے یہ یقین کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ جلال فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب کافر کہتے ہیں قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی، تو کن پہ آئے گی؟ یہ صرف مومنوں پہ آئے گی؟ یہ فیصلے اللہ کے پاس، تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہہ دو کیوں نہیں آئے گی؟ میرے رب کی قسم یہ گھڑی ضرور آئے گی، وہ رب غیب جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمینوں میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی ہے یا بڑی ہے ایسی نہیں۔ ہر چیز یہ اللہ ذو جلال نے روشن کتاب کے اندر اسے لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کی دوسری قسم، التقدیر المتعلق بالبشریہ، ایسی تقدیر جو پوری انسانیت کے متعلق ہے، یہ وہ تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو اس کی پس سے اس کی تمام اولاد کو نکالا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ پوری انسانیت جو قیامت تک آنے والی ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں، اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ جب تمہارے رب نے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ اقرار اللہ عز و جلال نے کیوں کروایا؟ کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ عز و جلال جس کو بھی پیدا کرتے ہیں اس کو اسلام پہ پیدا کرتے ہیں، اور حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں، اَوْ يُنَصِّرَانِ، اس کے والدین اسے عیسائی بناتے ہیں، اَوْ يُمَجِّسَانِ، اور اس کے والدین اسے مجوسی بناتے ہیں۔ اسلام پہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے یہودی عیسائی کوئی بھی بچہ چھوٹا اگر فوت ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ سیدنا ابراہیم کی حضانت میں ہوگا، ان کی پرورش میں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے ان کو کہاں بھیجنا ہے۔ تو یہ چھوٹے بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو اللہ جہنم میں نہیں پھینکیں گے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ڈائریکشن بچے کو کیا دینی ہے، رخ کون سا دینا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنے اور صحیح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقدیر کی تیسری قسم ہے تقدیر عمری۔ تقدیر عمری سے مراد ہے آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کی زندگی کے بارے میں تقدیر، کہ زندگی کتنی ہوگی، موت کب آئے گی، رزق کتنا عطا کیا جائے گا۔ اور یہ روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور صحیح الجامع اور سنن ابی داؤد کی۔ صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کیا، ہوا الصادق المصدوق، اس سے سچا اللہ نے دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ کیا بیان کیا؟ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امی، تمہاری والدہ کے بطن میں ہر ایک کی تخلیق کچھ اس طرح ہوتی ہے، 40 یوما نطفہ، 40 دن تک نطفے کی شکل میں اللہ عز و جلال تخلیق کی ابتدا کرتے ہیں پانی کی شکل میں، ثم یکون علقہ، پھر یہ خون بنتا ہے، مثل ذلك 40 دن کے بعد، ثم یکون مضغہ، پھر 40 دن کے بعد یہ گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، مثل ذلك، ثم یرسل اللہ الیہ الملک، اللہ پھر فرشتے کو بھیجتے ہیں اگلے 40 دن کے بعد، فینفخ فیہ الروح، اللہ کے حکم سے اس میں روح پھر وہ پھونکتا ہے، ویؤمر باربع کلمات، 40 اور 40 اگر ان کو جمع کیا جائے تو کتنے ماں بنتے ہیں؟ بولیے، آپ میری طرح ریاضی میں کمزوری سارے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے 40 دن، پھر 40 دن نطفہ علقہ، پھر 40 دن مضغہ۔ اب 40 کو 3 سے ملٹی پلائی کریں کتنا ہوگا؟ جی کتنے ماہ بنے؟ 4 ماہ کے بعد اللہ عز و جلال فرشتے کو بھیج دیتے ہیں روح پھونک دیں۔ اس صحیح بخاری کی روایت کو سمجھیے، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ معاشرہ جو بگاڑ کا شکار ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں بیٹا نہیں بیٹی ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا اور ظلم کیا۔ کیسے ظلم کیا؟ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا، یہ قتل ہے۔ غرت عبد او امہ، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، ایک لونڈی آزاد کرنی پڑے گی۔ اگر کسی نے روح پھونکنے کے بعد اسی طرح اگر کروایا کام، کہ اس سے جان چھڑائے کہ بیٹیاں میرے پاس پہلے بھی تھیں، یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے، اور معاشرہ اس کو نہیں سمجھ رہا. اس لیے اس قتل اور ظلم سے بچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَالسِّقْتُ يُصَلَّ عَلَيْهِ. دوسری بات، چار ماہ کے بعد اگر بچہ ضائع ہو جائے اور ڈاکٹرز کی مدد سے وہ فوت ہو گیا، اللہ کی طرف سے ضائع ہو گیا، تو وہ ڈاکٹرز کی مدد سے اگر اس کی ولادت ہوئی یا گھر میں ہی اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. وَالسِّقْتُ يُصَلَّ عَلَيْهِ. سقط ایسے بچے کو کہتے ہیں جو چار ماہ کے بعد اس میں روح پھونکی جائے، وہ گر جائے، لیکن کوئی شخص نہیں پڑھتا، آج پتہ ہی نہیں. اور تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے، اب سوچیں گے آپ کل کو کہ غلام آزاد کیسے کریں، بیت المال میں جمع کروائیں، یہ سزا ہے. لیکن اگر چار مہینے سے پہلے وہ ڈاکٹر جو دیانت دار ہے، جس کو رب کا خوف ہے، وہ جو رپورٹ دیتا ہے کہ چار مہینے سے پہلے ہی، ابھی روح نہیں پھونکی گئی، کہ اس کی والدہ کی جان کا خطرہ ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے جس کے بارے میں علماء نے رائے کا اظہار کیا کہ روح سے پہلے پہلے اس کو آپ ضائع کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ماں کی جان کا خطرہ ہے، بصورت دیگر یہ ظالم ظلم کمائے گا اور قاتل قتل کرتا ہے. تیسری بات، اس حدیث سے جو ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، تین مہینے سے زیادہ کانٹریکٹ سائن نہیں آپ کرتے، پہلے تین مہینے چیک کریں گے آپ کے اندر ایبلٹی کیا ہے، آپ کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں، شریعت کتنی پیاری ہے. بندہ پانچ مہینے دنیا میں قدم بعد میں رکھتا ہے، اس کی پوری زندگی کا جو کانٹریکٹ سائن کر کے اللہ پہلے بھیجوا دیتے، فرشتہ روح پھونکتا ہے. چار چیزیں اللہ عز و جلال کے حکم سے لکھتا ہے، غور کیجئے گا، بکتب رزقی، رزق بھی لکھا جاتا ہے، وعملی وعجلی، اس کا عمل، اس کی موت، شقی اور سعید، یہ خوش وقت ہے یا بد وقت ہے. والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. دوسری روایت کی الفاظ ہی میں سنا دوں، جب 42 دن گزر جاتے ہیں نطفے پر، نطفہ علقہ مضغہ، تو اللہ عز و جلال فرشتے کو بھیجتے ہیں، کیوں؟ فصورہا، اس کی شکل و صورت بنانے کا آرڈر دے کے کہ اس کی شکل و صورت اس طرح بنائی جائے. وخلق سمعہا، سب سے پہلے وہ اس کے کان بناتا ہے. فرشتہ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے کیا بناتا ہے؟ کان بناتا ہے. یہاں بھی علماء نے کہا کان سب سے پہلے کیوں بناتا ہے؟ یہ سننے والا بنے. آج لوگ سنتے کم ہیں، سنانے کے لیے زیادہ وقت ہوتا ان کے پاس. خاموش رہنا، سننا، یہ بہت بڑی دانش مندی ہے. اور ہوتا یہی ہے جیسے لوگ عام بیان کرتے ہیں، وہ دو ساتھی کھڑے کھڑے اچانک سے ایک نے موٹر سائیکل کو اوپر بیٹھا اور دوڑا دیا، وہ پیچھے شور مچاتا، پکڑو اسے، انہوں نے کہا شاید موٹر سائیکل چھین کے لے گیا ہے. وہ پتہ بعد میں چلا کہ اصل بات یہ تھی، اس نے اپنی ساری کہانی مجھے سنائی، جب میری باری آئی تو بھاگ گیا. یہ خاص کیوں ہے آپ کی؟ حدیث سنی ہے اس کے بارے میں، علیک بحسن الخلق وطول الصمت، اچھا اخلاق، خاموشی اختیار کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما تجمل الخلائق بمثلہما، اللہ کی قسم حسن اخلاق اور لمبی خاموشی سے بڑھ کے خوبصورت چیز اللہ نے دنیا میں کوئی اتاری نہیں. ہماری مجلس بھی جب بیٹھتی ہے آپس میں کبھی خاندانی ہو دوستوں کی ہو ہمارا یہ جی چاہتا نہیں میری پہلے بات سن لیں یہ اگر آپ نہیں بھی سنائیں گے تو پھر کیا قیامت آ جائے گی آپ سن لو ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں ضروری اپنے جو ہے ملفوظات مبارکہ پیش کریں آپ سن لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے میرا بھائی مجھ سے ایک لاکھ گنا اچھا مشورہ دے میرا مشورہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ میں اس زوم میں کیوں پڑا ہوں کہ میں ہی صحیح بات کرتا ہوں دوسرا تو غلط ہی کرتا ہے یہ سب سے پہلے مانیے یہ تربیت کا ایک دقیق نقطہ ہے جب تک میں اور آپ یہ مانیں گے نہیں نا کہ دوسرا مجھ سے اچھا ہے اصلاح نہیں ہوتی مانیے کہ اس کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ بہت اچھی ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا کر کے دوسرے کو حقیر بنا دینا کہ اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے یہ تکبر ہے جو قیامت کو آپ کو چونٹیوں کی شکل میں بنا کے پوری دنیا کے پاؤں تلے رون دے گا آپ کا بڑا بیٹھا ہے خاندان کا بڑا ہے والدین ہے وہاں میں یہ کہوں کہ چار کتابیں پڑھ کے جو ہیں اور میں والدین سے زیادہ عقلمند بن گیا یہ بانش نہیں ہے یہی تو وہ صفاحت اور بے وقوفی ہے جسے خاندان ٹوٹتے ہیں یعنی باپ جو ہے وہ عقلمند نہیں بیٹا عقلمند ہے یہ کیسے ہو گیا باپ نے زندگی گزاری ہے باپ کی بات کو سنو بڑے کی بات پہ غور کرو منجلے نوجوان ہمیشہ محرومیوں کی دلدل میں پھنستے ہیں تب جب وہ اپنے آپ کو اپنے ابا کا بھی ابا سمجھنے لگ جاتے ہیں نہیں آپ کو بیٹا بننا چاہیے اور والدین کو بھی یہی تربیت دینی چاہیے فرشتہ کان بناتا ہے وبصرہا پھر وہ آنکھوں کی شیپ بناتا ہے وجلدہا پھر اس کی جلد بناتا ہے ولحمہا اس کا گوشت یہ دبلا پتلا ہوگا کہ بھاری بھرکم ہوگا وعظامہا پھر فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی ہڈیاں بناتا ہے مضبوط یا کمزور پھیلائی ہوئی یا چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ثم قال یا رب اتنی چیزیں بنانے کے بعد فرشتہ پھر رب سے پوچھتا ہے اذکر ام انثی اللہ بیٹا یا بیٹی کس سے پوچھتا ہے اللہ سے فیقضی ربک ما شاء اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق بناتا ہے ویکتب الملک اور فرشتہ لکھ دیتا ہے ثم یقول یا رب اجل فرشتہ پھر پوچھتا ہے اللہ اس کی زندگی کتنی فیقول ربک ما شاء جو اللہ چاہتا کہتا ہے اتنے سال اتنے دن اور یہ اس کی کیفیت ویکتب الملک فرشتہ اسے بھی لکھ دیتا ہے ثم یقول یا رب رزق اس کو روزے کتنے دیں گے یہ کیسا رزق کمائے گا اللہ حضور جلال فیقضی ربک ما شاء اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کر دیتے ہیں فیکتب الملک فرشتہ پھر لکھ دیتا ہے ثم یقول یا رب اجل ثم یقول ویکتب الملک ثم یخرج الملک بالصحیفۃ فی یدی وہ پورے کی پوری آرڈر شیٹ تیار جب ہو جاتی ہے تو وہ ریکارڈ میں جمع پھر ہو جاتی ہے کیسے اس پوری شیٹ کو فرشتہ ہاتھ میں لیتا ہے اور ساتھ حدیث کہتی ہے فلا یزید علی امر ولا ینقص جو اللہ نے لکھوا دیا نہ اس پہ ایک چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے وہ فارغ ہو گیا یہ کب پلاننگ ہو رہی ہے 5 ماہ کے بعد اس نے روئے زمین پہ آنکھیں کھولنی ہے اور آتے ہی وہ چیخ لگاتا ہے کیوں شیطان اس کو جب چوکا لگاتا ہے کہ میں دنیا میں آ گیا ہوں لیکن تعجب کی بات ہے پھر وہ کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی کرونا نہ مجھے پڑے اگر اس وقت 5 ماہ پہلے اللہ ساری پلاننگ کر دیتے ہیں تو اس انسان کی عقل کو اللہ سلامت رکھیے کیوں نہیں سوچتا کہ میرے رب نے تو سب کچھ مجھے دے کے بھیجا ہے پھر لوگ بیچارے وہ انشورنس کروا رہے ہوتے ہیں وہ کئی لوگ ہمیں بھی فون کر دیتے ہیں جی آپ بھی اپنی انشورنس کروا رہے ہیں ہم نے کہا ہم انشورڈ ہیں سارے کہتے ہیں نہیں وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے 20 گریڈ تک یہ ہوتا ہے ہم نے वो हमें समझाना ही होता। हम कहते हैं भाई ये ग्रेड शेड आपके हैं, हम लोग जो तालिब इल्म है इनका ग्रेड 23वीं से शुरू होता है जहां आपके खत्म होते हैं। ये 22वां ग्रेड, ये 21वां ग्रेड, ये आपके हैं, हमें ग्रेड ग्रुप नहीं चाहिए। हमारा ग्रेड जब शुरू ही 23वीं से होता है तो फायदा क्या हुआ इसके इंश्योरेंस करवाने का और हिसाबात में पढ़ने का। अल्लाह ने इंश्योरेंस की हुई। हमेशा इंसान को रब से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, और यही वजह है कि अल्लाह हुज़ूर जलाल जिसको ये ईमान नसीब कर देते हैं, अल्लाह की कसम इतनी लज्जत की उसकी जिंदगी है, उसको फिक्र फाकर नहीं होता। वो कई आ जाते हैं जी बस कुछ पता नहीं है, करीब अमेरिका हमला कर दे। मैंने पूछा किस पे हमला कर दे, कहते मुल्क पे। मैंने कहा मुल्क पे इस्लाम के अल्लाह के फजल से हमारी फौज इतनी है, दान तोड़ देगी कोई मुंह तो करे, अल्लाह के फजल से मुसलमान लोग हैं उनके पास ईमान है। नहीं जी हमला कर दे। मैंने कहा पहले ही आप अमरीका को पसंद करते, अमरीकियों ने अमरीकियों पर क्यों हमला करना है, क्यों हमला करना उन्होंने। आप अपना ईमान पैदा करें और अपने वतन को मजबूत करें, इख्तिलाफात को छोड़ें, असबियत को छोड़ें, दस्तबाजू बने, अपनी फौज के साथ खड़े हों, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हों। किसी की क्या जरूरत है, हमला करेंगे तो फिर क्या होगा, मार खा के चले जाएंगे। ये सहाबाए किराम जो है 313 बुजुर्ग बच्चे, किसी के पास तीर है, किसी के पास कमान है, किसी के पास घोड़ा है, कोई पैदल चल रहा है, और उधर हजार लोग किस तरह नाचते रक्स करते और गाने गाते आ रहे, आज हम ये करेंगे वो करेंगे, कहां गए। ईमान की टेक्नोलॉजी जब तक नहीं है मेरे भाई, उस वक्त तक कभी आप दुनिया में अपने आप को बुलंद साबित नहीं कर सकते। अगर ईमान हो, किसी की जरूरत नहीं है कि वह आपके साथ लड़ाई कर सके। और रब ने यह स्टेटमेंट जारी कर दी है, ला युकातिलूनकुम जमीअन इल्ला फी कुरम मुहस्सन अव मिन वराइ जुदुर। काफिर कभी आपके आमने सामने खड़े होकर लड़ाई नहीं करेगा पूरी जिंदगी, स्टेटमेंट है। या किले में बंद होके या दीवार आगे खड़ी करके। आप तारीख 1400 साल की खोलिए, कभी काफिर सामने आया है तो मारा गया है, उसके पांव खड़े हैं, उसकी जरूरत नहीं है। कहां 30,000, कहां 3-3 लाख मार मार के लाशों के ढेर लगा देते थे ताबीईन, सलफ सालेहीन। जब भी मुसलमानों पर हमला किया है किले में बंद होके, ये खुफिया प्लानिंग मुनाफिकत करके, यह दीवार खड़ी करके। आप अफगानिस्तान में देखिए, आप इराक में देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्होंने दीवारें खड़ी की हैं। दीवारें कौन सी, वहां फलां पार्टी को अपने साथ मिलाया, वहां से फलां पार्टी को अपने साथ मिलाया, खुद नहीं आ गया है। ये स्टेटमेंट है रब ताला की, यहूदी और ईसाई बुजदिल है, वो आपका सामना नहीं कर सकता। डर किस बात का, डर तो उसको हो जिसको पता हो मैंने मरना ही नहीं है, कि कहीं वो आ जाए तो मार ना दे। ये अल्लाह जलाल ने लिखा है तो नमाज पढ़ें, अपने आप को पकीजा रखें, क्या टेंशन है। लोग दुआएं करते हैं शहादत की, आपको घर बैठे मिल जाए और क्या चाहिए आपको। इसलिए एक परेशानी ही आनी चाहिए कि मैं अल्लाह के करीब हूं कि नहीं हूं, मैं अपने मुआशरे के लिए मुफीद हूं कि नहीं हूं, मैं मुसलमानों का खैर खा और हमदर्द हूं कि नहीं हूं। ये परेशानी छोड़ दे कि मुझे मौत आएगी, वो उस दिन आनी ही आनी है जिस दिन अल्लाह ने लिखी। तो तकदीर उमरी, अल्लाह हज़ुल जलाल इंसान की पैदाइश से 5 महीने पहले लिखवा देते हैं। तकदीर की चौथी किस्म है तकदीर सनवी, सालाना तकदीर। कुरान मजीद में अल्लाह हज़ुल जलाल फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक इन्ना कुन्ना मुन्ज़िरीन फीहा युफ़रकु कुल्लु अम्रिन हकीम। हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल किया, और कौन सी मुबारक रात है, उसमें हिकमत के कामों का फैसला किया जाता है। उम्मत कितनी बेचारी मिस्कीन है, फिक्री मिस्कीन, वैसे माल तो इनके पास बहुत ज्यादा है, फिक्री मिस्कीन, कि इस आयत को पकड़ के 15 शबान की रात आती है तो सारी रात बेदार रहते हैं। अब देखना क्या होगा, बड़ी झंडियां شاید کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جھنڈیاں اور اس طرح کی چیزیں لگائیں گے تو چونکہ فیصلہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں گے پیسہ کس نے زیادہ لگایا تو اس کی اچھی تقدیر لکھ دیں گے. اس آیت سے مراد 15 شعبان کی رات ہے ہی نہیں. 3 آیتوں کو غور سے سنیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. آیت سمجھ آ رہی ہے نا, محکم آیت ہے. دوسری آیت میں آتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ لیلت القدر کب ہوتی ہے, شبان میں کہ رمضان میں؟ تیسری آیت یہ ہے کہ ہم نے اتارا ہے بابرکت رات میں. ان تینوں آیتوں کو جمع کیجئے. قرآن مجید کو اللہ نے لیلت القدر میں اتارا جو کہ بابرکت رات ہے اور رمضان میں ہوتی ہے. تینوں آیتوں کا خلاصہ سمجھ آیا؟ شبان کا معنی کہاں سے نکلا؟ کس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے؟ جملہ کتب حدیث اٹھائیے, کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی آیتیں موجود ہیں. یعنی یہ ایک کامن سنس دیکھیے کہ مسلمان اتنی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوں گی, ان تینوں آیتوں کو سامنے رکھ کے پڑھ کے تو دیکھو قرآن لیلت القدر میں اللہ فرماتے ہیں اتارا, رمضان میں اتارا, تو پھر شبان کہاں سے آ گیا؟ لوگ پیسہ بھی ضائع کریں گے اور لوگ کہیں گے دانش یہ کہتی ہے بس آج معافیاں ملنی ہیں, تو باقی سارا سال معافی جو ہے اس پہ بین لگا ہوا ہے. مجھے حدیث میں آتا ہے کہ آج اللہ ذوالجلال جو ہیں وہ آسمان دنیا پہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے میں فلاں فلاں کو معاف کرتا ہوں. صحیح بخاری کہتی ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ, سال کی ہر رات میں اللہ ذوالجلال آسمان دنیا پہ آتے ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. اور اللہ ہر روز کہتے ہیں آؤ جس نے معافی لینی ہے میں دیتا ہوں, جس کو رزق چاہیے میں دیتا ہوں, جس کو مغفرت چاہیے میں دیتا ہوں. تو اس رات کا اور باقی راتوں کا فرق کیا رہا؟ اس لیے جب تک آپ حقائق کی دنیا میں نہیں آئیں گے, حقائق کی دنیا سے مراد میری کیا ہے سمجھیے, حقائق کی دنیا ہے قرآن کی دنیا, حقائق کی دنیا ہے حدیث کی دنیا, دلائل کی دنیا. جب تک آپ اس میں نہیں آئیں گے آپ کی زندگی بھی حقائق پہ قائم نہیں ہو سکتی. آپ اس طرح دائیں بائیں اپنی زندگیوں کو ضائع کریں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور میں کبھی سوچتا ہوں اگر یہ چیزیں جائز ہوتی نا تو میں نے بہت بڑا جھنڈا اپنے جو ہے وہ گھر کے اوپر لگانا تھا, کیونکہ شوق ہے نا اپنا. جس طرح ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم قرآن اچھا پڑھیں, ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم جو اللہ کا دین اچھے طریقے سے پہنچائیں, تو جھنڈا بھی تو بڑا ہی ہمیں لگانا تھا نا. اور کبھی کبھی سوچتے ہیں اس کی کاش کو دلیل مل جائے کہ اللہ کے رسول نے عید میلاد النبی اپنی کی تھی اور صحابہ نے بھی کی, تو ہمارا تو جی چاہتا ہے گھر کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ بیچ کے اس دن ساری دنیا کی دعوت کر دے, ملتا رہے گا بعد میں, لیکن جائز ہی نہیں ہے, کیا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو دیا ہے اس سے پیارا دین کوئی نہیں ہے, اور اس کی ایک ایک جزی جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے, اس پہ نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے. دلائل کی دنیا میں آ کے دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے پوری زندگی پیسے کہاں ضائع کیے, صلاحیتیں کہاں ضائع کی. ہمیں تو کرنا چاہیے تھا عبادت قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اور اس سے بڑھ کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہی نہیں ہے جب تک وہ اس بات کو لے نہیں لیتا. تقدیر جو ہے جو سنوی تقدیر جس کو سالانہ تقدیر میں کہہ رہا ہوں, اس میں ہر سال کے جو کام ہوتے ہیں اللہ عزوجلال اس کو لکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں. پانچویں تقدیر ہے تقدیر یومی, روزانہ کی تقدیر بھی ہوتی ہے. اب اس تقدیر سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ 15 شبان میں تو ہم فارغ ہو گئے تو ہر روز کی تقدیر کا فیصلہ ہم کیسے صحیح کروائیں گے. تقدیر یومی سے مراد یہ ہے یسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن, آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں اور وہ ہر روز رب تعالیٰ ایک شان میں ہوتے، ایک نئی شان میں ہوتے، ہر روز انسان کو نئے کام کرنے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین اس آیت کی روشنی میں کہا کرتے تھے، ہر آنے والا دن پہلے سے اچھا بنانے کی کوشش کرو، اللہ بھی نئی شان میں ہوتے، خواہ پچھلے دن سے زیادہ ایک مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہہ دو، ولو بتکبیرا ولو بتحمیدا، الحمدللہ ایک مرتبہ زیادہ کہو پہلے دنوں کی بنسبت، تاکہ اللہ کے قریب تم اور زیادہ ہو جاؤ۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح الجامع میں بھی ہے، غور سے سننے والا ہے، اور آپ کے بہت سارے اشکالات دور ہوں گے جو ان قریب لکھ کے میرے پاس پہنچنے والے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اشکالات پیدا ہو سکتے ہیں، جتنے قابل لوگ ہیں اشکال تو ذہن میں لاتے ہیں۔ خمس لا یعلمہن الا اللہ، پانچ چیزوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالی کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، وہی بارش کو اتارتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، وہی جانتا ہے جو رحم مادر میں ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل اس نے کمائی کیا کرنی ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو علم نہیں ہے کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ کتنی باتیں ہوئیں، قیامت کا علم، بارش اللہ اتارتے ہیں، رحم مادر میں جانتے ہیں کہ کیا ہے اللہ تعالی، کسی جان کو علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گی، اور کسی جان کو پتہ نہیں ہے کہ اسے موت کہاں آئے گی۔ آپ لوگ ہو سکتا ہے سوال پیدا کر ہی چکے ہوں کہ جی آج کل تو بتا دیتے ہیں محکمہ موسمیات والے کہ بارش کب آئے گی۔ ہاں یہ بات سمجھیے، آج الٹرا ساؤنڈ کروائیں تو بتا دیتے ہیں یہ بیبی بچہ ہے یا بچی ہے، بتا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو، لڑائی جھگڑے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ، اس کے دو حل اور دو جواب ذہن میں رکھو۔ پہلا حل جو خوش کرنے والا بھی ہے لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، قرآن پڑھیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، صرف اسی کے پاس ہے، علم الساعۃ، قیامت کا علم۔ تاکید آئی ہے، حسر آیا ہے، بتاؤ دنیا میں کس کو پتا ہے قیامت کب آئے گی؟ پتا ہے، بولیے، پھر بولیے، یہ چیز طے ہو گئی۔ یہاں تو تاکید آئی، حسر آیا کہ صرف اللہ کا علم ہے۔ وینزل الغیث، اور وہ بارش کو نازل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ کسی کو پتا نہیں، بولے وَيُنَزِّلُ، قرآن کی نص دیکھیے نا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش کو اتارتا ہے، اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ کسی کو پتا نہیں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو کچھ رحموں میں ہے، اللہ نے کہا کہ کسی کو پتا نہیں چل سکتا، قرآن پڑھیے نا۔ آگے پھر چوتھی بات پہ اللہ نے کیا کہا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی جان کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کل کو کیا کمائے گی۔ کسی کو پتا ہے کل کیا کمائے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ تیسرا بات ہے نا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی جان کو پتا نہیں ہے کہ اسے موت کہاں آئے گی، کسی کو پتا ہے؟ تو پہلی چیز اور آخری دو چیزوں کے بارے میں طے شدہ بات اللہ نے کر دی کہ صرف کس کے پاس علم ہے؟ اللہ کے پاس۔ اور دو چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے کہ اللہ بارش کو اتارتے ہیں اور رحم مادر میں جو کچھ اس کو جانتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی نہیں لگائی تو ساتھ عقل بھی دے دی، آج محکمہ موسمیات میں والے بتا دیتے ہیں تو اختلافی کو نہیں، الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، اختلافی کو نہیں، جھگڑا کس بات کا؟ دوسرا مفہوم سمجھیے، جس طرح قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو علم ہے، تھوڑا سا ساتھ چلیے گا. علم ہے, کسی کو پتا ہے کہ اس نے کل کیا کمانا ہے, کسی کو پتا ہے اس نے کہاں فوت ہونا ہے. یتیم تو طے شدہ ہے نا, پلانڈ ہے نا. باقی دو کے بارے میں بھی ایک بات سمجھیے, اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ بارش کو نازل کرتے ہیں, محکمہ موسمیات جب یہ خبر دیتا ہے کہ بارش آئے گی, ہر وقت سچی ہوتی ہے کیا؟ محکمہ موسمیات یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بارش سے نقصان ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ یہ بتا سکتا ہے کہ اس بارش کے قطرے کتنے ہوں گے, یہ کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈ بارش ہوگی؟ اس کی حقیقت کبھی کون جانتا ہے؟ اگر آپ کنوں میں جائیں گے تو وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, الٹرا ساؤنڈ یہ تو بتاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے, لیکن ہر وقت سچ ہوتا ہے؟ چلو اگر مان بھی لے کہ انہیں ڈکلیئر کر دیا کہ بیٹا ہے, الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ بیٹے کی زندگی کتنے سال ہے؟ بولے بتا سکتا ہے کہ یہ بیٹا نیک ہوگا کہ بد ہوگا؟ بتا سکتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے کل کو اس کی شادی ہوگی کہ اس سے پہلے فوت ہو جائے گا؟ اس کی زندگی کے تمام مائکرو ڈیٹیلز کے بارے میں بھی جانتا ہے تو کون؟ اللہ جانتا. تو اس آیت کو بھی سمجھیے, اس حدیث کو بھی سمجھیے, اللہ عز و جلال ہمارا ایمان تقدیر پہ مضبوط فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند باتیں سمجھائی ہیں, میں اس بات کو کلوز کرنا چاہوں گا. اس کے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ, حقیقی ایمان اس بندے پہ ہے جس کا تقدیر پر ایمان ہے. لا یؤمن عبد حتى یؤمن بأربع, وہ بندہ کبھی بھی سچا مومن نہیں ہوتا جب تک چار چیزوں پہ ایمان نہیں لاتا. پہلی چیز, گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ, اور موت پر ایمان لائے. وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ, اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, جب تک وہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے. کلمہ, اور اسی طرح موت پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, تقدیر کے چھائی برائی پر ایمان. جب تک چار چیزوں پہ ایمان نہیں ہوتا وہ حقیقی مومن نہیں بن سکتا. دوسرا, ایمان کی حقیقت کو انسان حاصل ہی اس وقت کرتا ہے جب وہ تقدیر پر ایمان لاتا ہے. ان لکل شیء حقیقہ, ہر چیز کی ایک حقیقت ہے. وما بلغ عبد حقیقة الإيمان, اور بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا. حتى يعلم, جب تک وہ یقین نہ کر لے. انما اصابه لم يكن ليخطئ, جو اسے ملا ہے یہ مل کے رہنا تھا, اس کو دنیا کی طاقت کو روک نہیں سکتی. وما اخطأه لم يكن ليصيبه, جو نہیں ملا یہ نہیں ملنا تھا, دنیا ساری کی ساری جتن کر لے وہ نہیں مل سکتا. ایک چھوٹی سی مثال سے اس بات کو سمجھانا چاہوں گا. آپ نے واسق باللہ کا پہلے بھی قصہ سنا تھا. واسق باللہ کے اپنے ہی رشتہ داروں میں سے چھوٹے بچے نے چنے کا دانا اپنے نوز میں ڈال لیا. بچے بچے ہوتے ہیں. اب اس کو کافی کوشش کی, وہ نہیں نکل رہا ہے. طبیب کو بلایا, رات سے بچہ رو رہا ہے, صبح ہوگی, صبح اس کو باہر دھوپ میں بٹھایا کہ کسی بہانے یہ کام بنے, لیکن کام نہیں بن رہا. اس نے خاص تکنیک کے ساتھ اس کو کہا اوپر دیکھو نیچے دیکھو, اور اچانک سے اس کے کمر پہ ایک لگائی تو وہ نوز سے چنے کا دانا گرا. جو ہی وہ باہر گرا, اوپر سے فلائی کرتا ہوا ایک پرندہ اس نے غوطہ لگایا اور اس کو چونچ میں لیا, اپنی خوراک بنائی اور اڑ گیا. کس کی خوراک, کہاں تھی, کب, پرندہ رات سویا بھی ہوگا, کب اڑا, کب اس نے اڑان بھری, کہاں جا کے اس کو رزق ملا. جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, دنیا کے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. جو آپ کے نصیب میں ہے جو چاہے کر لو نہیں ملے گا, اس لیے اس بات پہ یقین ہونا چاہیے. تیسرا, اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ انسان جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اس کا عمل قبول نہیں ہوتا. یہ روایت صحیح الجامع کی غور سے سننے والی ہے. لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله, اللہ کی راہ میں اگر آپ احد پہاڑ جتنا سونا جو ہے وہ خرچ کر دیں, ما قبل اللہ منک, اللہ قبول نہیں کریں گے تم سے, حتی تؤمن بالقدر, جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے. اس کا نقصان کیا ہے اگر ہم نہیں مانتے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پہ سب سے زیادہ مجھے خطرہ کس بات کا ہے؟ اخاف علی امتی من بعدی ثلاثن, تین چیزوں کا. حیف الائمہ, بادشاہ ظالم ہوں گے. وایمانا بالنجوم, لوگ علم نجوم پر ایمان لائیں گے. یہ ستارہ یہاں سے یہاں چلا گیا تو بارش ہو گئی, جب ستارے نظر نہیں آ رہے تھے بادل تھے اور غیون تھے, بارش پھر آئی تو پھر کیوں بارش ہوئی؟ تمہیں تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے ستارے, اب کیسے بارش ہوئی؟ نہیں, مومن یہ کہتا ہے مطرنا بفضل اللہ ورحمتی, بارش اللہ نے اپنی رحمت سے دی, اللہ کے فضل سے ہوئی. اور کافر کہتا ہے مطرنا بنوع کذا وکذا, یہ ستارہ یہاں سے یہاں گیا تو بارش ہوئی. آج اخبار کھول کے دیکھ رہے ہیں عقرب پہ کیا لکھا ہے اور اس پہ کیا, میری قسمت کیا ہے, لو قسمتیں دیکھ رہے ہیں. یہ عقرب لکھنے والے اپنی قسمت پہلے بتائیں نا. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی پامسٹ ہیں وہ ہتھیلی کھول کے چیک کرتے ہیں اچھا کیا ہوگا, جو اس کے پاس جا کے صرف اتنا ہی کہہ دے کہ بتاؤ میری قسمت کیسی ہے, لم تقبل له صلاۃ اربعین لیلۃ, 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اور جو اس کی بات سن کے یقین کر لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد, اس کی بات کی تصدیق کرے گا تو قرآن کا منکر اور کافر ہو جائے گا. لوگوں کو سمجھ نہیں, لیکن بات سمجھانے والے ہوتے ہیں. وہ ایک شخص جس کی ماشاءاللہ پہلے 2 شادیاں تھیں, وہ جا کے کہتا ہے بتائیے میں بہت پریشان ہوں, والدین بھی بہت پریشان ہیں, میری شادی کب ہوگی؟ اس نے کہا ابھی 9 مہینوں کے بعد ہوگی. اس نے ایک لگائی, اس نے کہا پہلے میں اسے سنبھالے نہیں جا رہا, تم کہتے 9 مہینوں کے بعد ہوگی, ان کو کیا پتا ہے؟ اگر یہ بیچارے قسمت کا حال جانتے ہوتے تو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے. ان کی کچھ 40 کنال پہ کوئی محل اور گھر ہوتا, وہاں چھپے بیٹھے, یہ ملنے کے لیے بھی کچھ 6-6, 10-10 بیریئر لگائے ہوتے انہوں نے, کتنے جو قابل ہیں یہ وہاں بیٹھے ہوتے. اور بعض لوگ جو ہے اللہ نے ان کو بڑی قوت دی ہوتی ہے عقیدے میں. ایک بندہ گیا کہتا جی صرف اتنا بتاؤ کہ میں نے آپ کو تھپڑ لگانا ہے کہیں لگانا. وہ بیچارہ اس کے ہاتھ کو دیکھ کے کہتا ہے معاف کر دیجئے, کیونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ ایسا, اگر میں نے کہہ دیا نا لگانا ہے تو پھر تو لگانا ہی لگانا ہے, اگر میں نے کہا کہ نہیں لگانا تو اس نے ضرور لگانا ہے. حقائق میں آئیے, حقائق اللہ تعالی کے پاس ہیں. یہ ان گلی کوچوں میں بیٹھنے والے کو طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بلی لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ کوئی کام ہے؟ اور میں سوچتا ہوتا ہوں علماء یہ کہا کرتے تھے جو اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرتا اللہ اس سے پھر کتوں اور جانوروں کی خدمت کرواتے ہیں. اور یہ کلمہ بہت بڑا ہے, اور یہی ہے کہ وہ پھر چیزیں ان کے غسل شریف میں لگاتے ہیں جو کبھی خود استعمال نہیں کی. کب؟ جب دین کی خدمت کا شوق نہیں ہے تو صبح اٹھ کے ڈاگی کو نہلا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, اللہ پھر یہ کام کرواتے ہیں. اور یہاں رک کے میں آپ کو ایک تسلی دینا چاہتا ہوں, ویسے پیدل بات نہیں ہے, اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ. بعض لوگوں کو ڈیبیٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چینلز میں بھی, اور بڑی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں نے کیا کیا ہے اور مسلمانوں نے بنایا کیا ہے. میں سن کے ایک مرتبہ پریشان ہوا کہ اچھا لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں, تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا بنانا چاہیے تھا؟ یہ سب کچھ تو کافر نے بنایا ہے, تو بھئی نوکر رکھے ہوئے ہیں اللہ نے ہمارے, بنائے وہ, ہم کیوں کام کریں, کیوں کریں کام؟ اللہ نے مسلمانوں کو کہا روزے رکھیں, نماز پڑھیں, چاش پڑھیں, شراک پڑھیں, تہجد پڑھیں, نوافل پڑھیں, آپ زور سے پہلے بھی کوئی پڑھ لیں, روز زور کے بعد بھی پڑھیں, اثر سے پہلے بھی پڑھیں, صلاۃ الاوابین پڑھیں, آپ لوگوں کی خیرخواہی کریں, ہمدردی کریں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, بڑے کا احترام, اور اپنی جان مال جو ہے مسلمان کے لیے ساتھ لگائیں, اس کو ضرورت ہو. یہ کام کافروں کو تو نہیں کہا, کافروں کو یہ کہا ہے بناؤ، عقل میں نے تمہیں دی اور بنا کے پچاؤ مسلمانوں کو، انہوں نے استعمال کرنے. نوکروں سے جو کام لینا ہو اس پہ انسان کہے کہ میں شروع کر دوں، کیوں ہم کیوں شروع کریں؟ ہمارے کام جو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہم کر رہے ہیں. اس بات کو سمجھیے گا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت پڑھیے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق، کون کہتا ہے کہ اللہ نے پاک چیزیں حرام کی ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اصل میں چیزیں اللہ نے بنوائی اور بنائی ہی مومنوں کے لیے، اور اس کے نتیجے میں کافروں کو بھی مل رہا ہے، خالصتاً یوم القیامہ، لیکن قیامت کو صرف مومنوں کو ملے گی، کافر محروم ہو جائیں گے. بھائی آپ اپنے گھر میں ایک کام کرنے والا رکھتے ہیں، فیکٹری میں وہ ایک اچھی سی مشینری بناتا ہے، آپ کو کوئی ریلیٹو آ کے کہے تم بھی کوئی بندے ہو، تم سے تو اچھا تمہارا نوکر ہے اتنی مشینری بنا رہا ہے، تو آپ کو کیا غشی پڑ جانی چاہیے کہ واقعی میں تو کچھ نہیں کر رہا، آپ فیکٹری کے مالک ہیں، آپ کام کروا رہے ہیں. تو اللہ عز و جلال کی پوری کائنات ہے، اللہ نے ان کو نوکر تمہارے بنایا ہے اور تمہارے لیے آسانیاں کی ہیں، تو ہم جو ایسے کانشس ہوتے رہے کہ ہم نے تو کچھ بنایا نہیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، کیا نہیں کیا، وہ ڈرتے کس سے ہیں پھر؟ ان کے اندر دل میں خوف کن کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. ان کے اندر خوف کس بات کا ہے؟ وہ لرزتے کس بات پہ ہیں؟ ایمان سے ڈرتے ہیں. ہم نے ایمان اللہ کی توفیق سے بنایا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اس لیے کبھی اپنے آپ کو مایوسی کے دلدل میں نہ لے جایا کریں، پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ جب بھی کوئی چیز نہیں بنے فوراً خریدے، اس کو استعمال کریں، اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے. یہ موبائل ہو، یہ چیزیں ہوں، ان کو دین کر استعمال کریں، آپ ان کا مس یوز نہ کریں، بس اس کا صحیح استعمال کریں. اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمارا تقدیر پر ایمان مضبوط کرے. دوسری بات، حدیث میں آتا ہے اخر الکلام فی القدر لشرار امتی، جو تقدیر میں کج بحثی کرتے ہیں یہ دنیا جہان کے شریر لوگ ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے. اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں نہ نوافل قبول ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے مکذب بالقدر، جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے، نہ فرائض اس کے قبول ہے نہ اس کے نوافل قبول ہے، صحیح الجامع کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چوتھا اس کا نقصان، فی ہذہ الامت خصف ومسخ وقذف فی اہل القدر، جو تقدیر کے جھٹلانے والے ہیں جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے تو اچھے بھلے انسان ہوں گے، اور اچانک وہ زمین کا حصہ زمین میں دھنس جائے گا. قذف مسخ، چہرے بگڑ جائیں گے، سزا ہے کہ رب کی تقدیر کو جھٹلانے کا. اس لیے عبداللہ بن عمر کی روایت سنیے، القدریہ مجوس ہذہ الامہ، جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں اس امت کے مجوسی ہیں. اذا مرضوا فلا تعودوہم، ایسے لوگ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو. وان ماتوا فلا تشهدوہم، اور اگر تقدیر کو جھٹلانے والے مر جائیں ان کا جنازہ نہ پڑھو. اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 147، اور مشکات المصابیح کی روایت ہے 107، اور اسی طرح دوسری روایت میں بھی یہی الفاظ ہے لکل امت مجوس، ہر امت کے مجوسی ہوتے ہیں. ومجوس امتی الذین یقولون لا قدر، میری امت کے مجوسی وہ ہیں جو کہتے ہیں کوئی تقدیر نہیں، ہم نہیں مانتے تقدیر کو. ان مریضوا فلا تعودوہم، جب یہ مر جائیں، جب یہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو. وان ماتوا فلا تشهدوہم، اگر یہ مر جائے تو ان کا جنازہ نہ پڑھو. 158 صحیح الجامع کی روایت ہے، اور مشکات المصابیح میں 107. حدیث کا ایک نقطہ تقدیر کے بارے میں اور تخلیق کے بارے میں آپ نے سنا، دوسرا نقطہ جو اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر میں اس حدیث میں بیان کیا ہے وہ نقطہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے پاس لوح محفوظ ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر. سنیے عرش کس کو کہتے ہیں، اور اللہ عز و جلال کی ذات اقدس کہاں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. عرش کا مطلب تخت شاہی بھی ہوتا ہے، عزت بھی ہوتی ہے. تخت کے معنی میں بھی عربی زبان میں عرش بولا جاتا ہے. اور عرش کی تعریف کرتے ہوئے علماء نے یہی لکھا ہے کہ اللہ ذو جلال ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں. صرف قرآن نے اتنی بات بیان کی ہے, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے, جو اس کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں, وہ فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف تسبیح بھی کرتے ہیں. اور وہ آٹھ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے وہ مومنوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے, تو جن لوگوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پہ چلے اے اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں تو ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. حدیث کہتی ہے وہ آٹھ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے کتنے بڑے فرشتے بنائے ہیں, ما بین عاتقی الى شحمت اذنی, کندھے اور کان کا کوئی چار انگلیوں, یہ چھ انگلیوں کا فاصلہ ہے. فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ کندھے سے کان تک مسیرۃ السبع مئۃ سنۃ, سات سو سال تک سفر کیا جائے تو اس فرشتے کے کندھے سے اس کا کان نہیں آئے گا. وہ خود کتنا بڑا ہوگا اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. اللہ عز و جلال نے زمین کو بنایا ہے اور زمین و آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے. پہلے آسمان کی تھکنس جو ہے 500 سال کی ہے, اسی طرح دوسرا آسمان, تیسرا, چوتھا, پانچواں اور چھٹا اور ساتواں, اس کے اوپر سمندر ہے, اس کی گہرائی بھی 500 سال کی ہے. رب تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے عرش کو رکھا ہے, کیسے؟ حقائق کو وہ جانتا ہے, ہماری عقل وہاں تک جا نہیں سکتی. جو آ گیا اس کو ہم مان لیں گے, جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بتائی اس پہ ایمان لانا ہوگا. اللہ ذو الجلال کی ذات اقدس کہاں ہے؟ اس وقت معاشرے کے اندر جہمیہ اور معتزلہ کے عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں, اور اشاعرہ کا بھی یہ موقف ہے کہ استواء سے مراد قہر اور غلبہ ہے. اللہ غالب ہے, اللہ قہار ہے, وہ عرش سے مراد عرش نہیں لیتے اور استواء سے مراد استواء نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں عرش پہ غلبہ ہے, کیا ہے ان کو بھی پتا نہیں. ابو الحسن اشعری یہ کہتے ہیں کہ استواء سے مراد اللہ رب العزت نے عرش میں کوئی کام سر انجام دیا ہے, اس کا نام استواء ہے. تیسرا موقف ہے اشعری کا کہ استواء سے مراد اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اسے ٹیڑھ پن کی نفی کرتی ہے. نعوذ باللہ, اللہ عز و جلال کے کاموں میں ٹیڑھ پن کیسے آ گئے؟ اور بعض ایسے لوگوں کا موقف ہے کہ استواء سے مراد اللہ رب العزت نے عرش کو پیدا کیا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوا ہے. یہ سارے مفاہیم غلط ہیں, صحیح مفہوم یہ ہے انہو علو خاص علی العرش یلیق بجلال اللہ تعالی وعظمتی, اللہ عز و جلال کا عرش پر ایک خاص بلندی ہے جس اللہ رب العزت کی بزرگی اور عظمت کے لائق ہے. کما یلیق بعظمتی, اللہ عرش پر مستوی ہیں. استوا علی العرش, استوا کا معنی صحیح بخاری نے بیان کیا ہے ارتفع وعلا. ابو العالیہ کہتے ہیں اس سے مراد ارتفع عرش پر بلند ہوئے,
اعلی مجاہد ابن جبر کی روایت ہے اس کا مطلب بلند ہوئے، اللہ عز و جلال عرش پر مستوی ہوئے، بلند اور قائم ہوئے، کیسے؟ اس حقیقت کو اللہ نے بیان نہیں کیا، اس لیے ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے اور حکم سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں تفکر نہ کیا کرو کہ اللہ کہاں کس حالت میں ہے کیا ہے، اس کے بارے میں فکر نہیں کرو، تفکر آپ کا اللہ کی نعمتوں میں ہونا چاہیے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے. یہاں چند آیتوں کو یاد کیجئے، بلکہ ان کے نمبرز لکھئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں ایک حقیقت کھولی ہے،
الرحمن علی العرش استوى،
رحمان وہ ہے جو عرش پر قائم ہوا، بلند ہوا. سورۃ الاعراف میں آیت کا نمبر ہے 54، اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش،
اللہ ذو جلال وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، قائم ہوا. تیسری جگہ اللہ ذو جلال سورۃ یونس علیہ السلام اس سورت کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں،
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش،
اللہ ذو جلال وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. چوتھی جگہ پہ سورۃ الفرقان میں اللہ ذو جلال نے فرمایا، اور یہ 59 آیت کا نمبر ہے،
الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش،
اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان نے 6 دن میں بنایا، پھر وہ مستوی علی العرش ہوا. چھٹی جگہ سورۃ الرعد میں آیت کا نمبر 2 ہے، اللہ ذو جلال فرماتے ہیں،
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش،
اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے، تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قائم ہوا، تم دیکھتے کوئی ستون نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو بنایا اور پھر وہ عرش پہ قائم ہوا.
ساتویں آیت
جو سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
اللہ الذی خلق السماء هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش،
اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. اللہ عز و جلال نے سورۃ الحدید کے اندر جو آیت کا نمبر 4 ہے، اس میں کچھ یوں بیان کیا،
هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى على العرش،
وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پہ قائم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو قرآن نازل ہوا ہے، اس قرآن کی آپ نے 7 آیتیں سنی ہیں جس میں رب تعالی کے بارے میں آپ آپ نے یہ بات سمجھی ہے کہ رب تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے. یہاں وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کی ہے, الراحمون يرحمهم الرحمن, رحم کرنے والوں پہ اللہ بھی رحم کرتے ہیں, ارحموا اہل الارض يرحمكم من في السماء, تم زمین والوں پہ رحم کرو آسمانوں والا تم پہ رحم کرے گا, فی السماء جو آسمانوں میں ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے, سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا, اس کے پاس ایک لونڈی تھی کالے رنگ کی, وہ کہنے لگا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ آزاد کرنے کے قابل ہے؟ آپ نے فرمایا رکو. اس لونڈی سے سوال کیا این اللہ, بتاؤ اللہ کہاں ہے, غور کیجئے گا, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ آج دنیا کیا کہتی ہے, اللہ ہر جگہ موجود. صحیح مسلم کی 537 نمبر روایت بتاتی ہے اللہ کے رسول نے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے, فاشارت بیدہا الی السماء, اس لونڈی نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف کہا اللہ آسمانوں میں ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا من انا, میں کون ہوں, کہنے لگی انت رسول اللہ, آپ اللہ حضر جلال کے سچے پیغمبر ہیں. آپ نے دو چیزیں پوچھنے کے بعد فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ, یہ مؤمنہ ہے, جاؤ اس کو آزاد کر دو. ایمان کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں, مانیے اللہ کی ذات ہے لیکن کہاں ہے, ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر ہے, اس کا علم اس کی قدرت زمین کے ذرے ذرے میں ایک ایک جگہ پہ ہے, لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو کہنے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہیں. یہاں میں پانچ فکر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, امت کدھر اپنے آپ کو لے گئی اور صحیح فکر کیا ہے. پانچ افکار دنیا میں اس وقت گردش کر رہے ہیں. پہلا فکر, دہریے کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, آپ نے سنا ہوگا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر, ہم زندہ ہوتے ہیں مرتے ہیں وہی روحیں واپس آ جاتی ہیں, زمانہ ہی ہمیں مارتا ہے کوئی رب نہیں. یہ کن کا فکر ہے, کن کا, دہریوں کا. دوسرا فکر میں ادب سے بیان کروں گا لیکن سمجھیے گا ضرور, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن آدم کی شکل میں تھا, اس لیے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا, آدم کو نہیں حقیقت میں اللہ کو کیا. مولانا روم جس کو آپ جانتے ہیں مثنوی رومی میں یہی کچھ بیان کرتا ہے, اس لیے شاید آپ نے سنا ہوگا علامہ احسان الہی ظہیر کبھی کہا کرتے تھے او بدبخت رومی تم مجھے کہاں یاد آئے. وہ کیوں کہا کرتے تھے کہ رب کے بارے میں فکر صحیح ہونا چاہیے, آدم نہیں ہے اللہ تعالی, آدم اللہ کی مخلوق ہے. تیسرا فکر ہے, کہتے ہیں اللہ تو ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینے میں اتر آیا. دیوان فرید آپ پڑھیں جو فرید نے لکھی ہے پاک پتن کے جو لوگ جانتے ہیں, اس میں یہی کچھ لکھا ہے. چوتھا فکر جو دنیا میں گردش کر رہا ہے کہ اللہ تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے, یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا ہی عکس نظر آتے ہیں. شمائل امدادیوں میں جو امداد اللہ مہاجر مکی نے یہی کچھ بیان کیا. پانچواں فکر جو ہے وہ ابن عربی کا فکر ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے, ہر جگہ میں ہے. یہ حلولیہ کا جو اصول ہے وحدت الوجود کا کہ سب چیز اللہ, لوگ کہتے ہیں نا کسی کا دل نہ دکھانا دل میں اللہ رہتا ہے, یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. اور میں آپ کے سامنے وہ بات بیان نہیں کر سکتا جو کتابیں لکھتی ہیں. یہ ابن عربی کہا کیا کرتا تھا, وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا, کتا بھی ہمارا رب ہے خنزیر بھی, کیونکہ ان میں بھی ہمیں اللہ کی انوار نظر آتی. کیا کسی مسلمان کسی دانشمند کی زبان سے یہ بات نکل سکتی؟ ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہے, وہ عرش پر مستوی ہے اور وہ مخلوق سے جدا ہے, اور کا علم اس کی قدرت دنیا کے ذرے ذرے میں.
کیوں ہم کہتے ہیں سات آیتیں آپ نے سنی، آپ نے آٹھویں حدیث سنی، آپ نے نویں حدیث بھی سنی، آگے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء یأتینی خبر السماء صباحا ومساء. صحیح بخاری کی روایت ہے، لوگو مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے حالانکہ میں تو آسمان والا جو آسمانوں میں رب ہے اس کا بھی اعتبار والا نبی ہوں، اور آسمانوں سے ہی میرے پاس خبر آتی ہے. ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کدھر اٹھاتے ہیں؟ کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو ایسے بھی کر لینا چاہیے، کوئی کرتا ہے؟ اور آپ سن کے یہ اور پریشان ہوں گے جب ایک شخص جس کا عقیدہ درست نہیں تھا اس کو کہا تم سبحان ربی الاعلیٰ کیوں نہیں کہتے ہو کہ رب جو بلند ہے میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، تو ظالم کو بجائے اس کے کہ ہوش آتی تو کہتا ہے آئندہ سے میں پھر سبحان ربی الاسفل کہہ دیا کروں. جب ضد آ جائے، جب انسان محروم اللہ کی رحمت سے ہو جائے تو کیا کریں گے؟ کبھی کسی نے ایسے دعا مانگی ہے؟ کیوں جب کسی کو کوئی مارتا ہے تو اچانک سے نظریں اٹھتی ہیں تو کدھر؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں. کس کی طرف؟ اللہ آسمانوں میں ہے، عرش پر مستوی ہے. اگر ہر جگہ موجود ہے تو اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ للسماء الدنیا، اللہ ہر رات، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. اگر وہ زمین میں ہو تو نزول کا کمانا سمجھائے گا؟ کیسے فرماتے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پردہ نازل ہوا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ، زینب بنت جحش، خوشی سے کہا کرتی تھی، فخر کیا کرتی تھی، ان اللہ انکحنی فی السماء، اور تمہارے نکاح دنیا میں ہوئے، میرا نکاح میرے رب نے آسمانوں میں کیا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے زوجکن اہلی کن وزوجن اللہ تعالی من فوق سبع سماوات، تم سب کا نکاح تمہارے اہل و عیال نے دنیا میں کیا، میرا نکاح میرے رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا. اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ان حدیثوں کا کیا معنی جو صحیح بخاری کی روایت ہے 7420؟ صحیح بخاری کی روایت کا معنی کیا ہے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے من لم يقر ان اللہ علی العرش فقد کفر، جو شخص اس بات کا اقرار نہیں کرتا کہ اللہ تعالی عرش پر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. لأن اللہ تعالی یقول، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، وعرشه فوق سبع سماوات، اور اللہ کا عرش سات آسمانوں کے اوپر ہے. اور دوسری روایت بھی کتاب العرش میں امام ابو حنیفہ سے ہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں ابھی کہ انہوں نے کہا من انکر ان اللہ فی السماء فقد کفر، جس نے انکار کیا کہ اللہ آسمانوں میں نہیں وہ کافر ہو جائے گا. بلکہ عبد الوہاب بن عبد الحکم فرماتے ہیں من زعم ان اللہ ہا ہنا، جس بندے کا یہ گمان بن جائے کہ اللہ تعالی یہاں ہمارے پاس ہے ذات کے اعتبار سے، فہو جہمی خبیس، یہ خبیس جہمی ہے. ان اللہ عز وجل فوق العرش، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے، وعلمہ محیط بالدنیا والآخرہ، اور اس کا علم پوری دنیا کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور آخرت کا احاطہ کیے ہوئے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کیف نعرف ربنا، ہم اپنے رب کو کیسے پہچانے؟ انہوں نے کہا فی السماء السابعہ، ہم پہچانے کہ اللہ ذو جلال اپنی ذات کے اعتبار سے ساتویں آسمان پر ہیں، علی عرش، یہ اپنے عرش پر ہیں. امام احمد رحمت اللہ علیہ کے علاوہ امام مالک کے پاس ایک شخص آ گیا، کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوا، جو سات آیتیں آپ نے سنی ہیں، کیف استوا، اللہ مستوی کیسے ہوا؟ امام مالک ایک محدث راوی کہتے ہیں فما رأیت مالکا وجد فی شیء کموجدته من مقالته،
آج تک اتنے ناراض ہم نے نہیں دیکھا امام مالک کو جتنے اس دن ناراض ہوئے. وعلاه الرحباء یعنی العرق, اور ان کے پسینے چھوٹ گئے. وعطرق القوم, لوگ خاموش ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, اور وہ اتنے پریشانی سے ان کو پسینے آئے. وجعلوا ينظرون ما ياتي منه في, اور دیکھنے لگے کہ امام مالک کیا کہیں گے. فسر عن مالک, امام مالک اس دن ٹھہرے. فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول, یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اللہ مستوی علی العرش ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا, لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے ہوئے, جیسے اس کی شان کو لائق ہے. والایمان به واجب, اس پر ایمان لانا واجب ہے. والسؤال عنه بدعة, اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. وانی اخاف ان یکون ضالا, مجھے ڈر ہے کہ سوال کرنے والا کوئی گمراہ ہے. وامر به فاخرج, اور ساتھ انہوں نے حکم دیا کہ اس بندے کو میری مجلس سے باہر نکال دو, اور نکال دیا گیا. جس کو قرآن مل جائے, جس کو حدیث مل جائے, پھر وہ کنوں میں جانا چاہتے, اس کو نکال دو, یہ بتتی ہے. اور میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا, آپ جب بھی کوئی بات کریں تو حدیث کی راشتی میں کیا کریں. لوگ پوچھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ زبان زدے عام ہو گیا ہے, اور کچھ سوچتے نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن کو کیسے ٹھکرائیں, ان حدیثوں کو کیسے ٹھکرائیں, اللہ ذات کے اعتبار سے کہاں ہے, اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے کہاں ہے. دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ کا علم ہے, اور لوگ قسم اٹھاتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھاتا ہوں, یہ قسم ٹھیک نہیں ہے. میں اللہ عز و جلال کو اپنا خالق و مالک مان کے یہ قسم اٹھاتا ہوں, یہ کہیں. حاضر ناظر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی حاضر ہے. یہی وجہ آج قرآن مجید کے ترجمے آپ اٹھائے, ہم نے تو کبھی اس طرح کی بات کی نہیں ہے. آپ کو پریشانی ہو جائے گی کہ ترجمہ لکھنے والے کیا لکھتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, رقیبا کا مطلب کیا ہوتا ہے, شہیدا, وہاں ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ہر چیز پر حاضر ہے. شہیدا کا مطلب گواہ ہوتا ہے. یہ حاضر کا معنی کیوں نکالا, کیونکہ ان کے عقائد ایسے ہیں. بات وہ کرو جو قرآن میں آئی ہے, جو حدیث میں آئی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بھی بتائی ہے کہ اللہ عز و جلال عرش پر ہیں, اور اپنے پاس لوح محفوظ میں یہ لکھا ہے. لکھا کیا ہے, چوتھی بات, ان رحمتی تغلب غضبی, میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو اپنے غصے سے محفوظ فرمائے. میں یہاں وہ وجوہات جو ہیں, 13 وجوہات کہ اللہ غصے میں کب آتے ہیں, وہ تو نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے, لیکن اس کا مکمل انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس سے پہلے کریں گے. لیکن 3 سے 4 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غصہ کو ٹھنڈا کیسے کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلا طریقہ, جب تک آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں, مانگتے رہیں, اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے مانگنے لگ گیا. من لم يسأل اللہ یغضب علی, جو اللہ عز و جلال سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ غضب ناک ہوتے ہیں. اس لیے ہر وقت دعا کیا کرو, مانگا کرو. حتی شس علیہ اذا انقطع, جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہیں جب رب سے مانگو فلیکسر, سیرو کے مانگا کرو. یہ نہ مانگا کرو چلو اللہ تعالیٰ مجھے کوئی 2000 روپیہ دے دے, یہ کوئی مانگ ہے. تم یہ کیوں نہیں کہتے اگر مانگنا ہے اللہ حلال طیب پاکیزہ اتنا دے کہ صبح سے لے کے شام تک میں تقسیم کر کے رات کو یہ بوریاں خالی کر کے دکھا دوں, اگلے دن پھر شروع کر دے دینا. مانگے تو سیروں کی مانگے, رب سے مانگنا ہے, کس سے مانگنا ہے. رب سے مانگیں گے تو اس کی ناراضگی ختم ہوگی, نہیں مانگیں گے تو ناراض ہوگا. دوسرا طریقہ, ادب و اداب اپنے اندر پیدا کیجئے. کہنا یقال حسن الادب تطفی غضب الرب, سفیان ثوری کہا کرتے تھے جو ادب و اداب سیکھ لیتا ہے رب تعالی کہ اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور نا حق غصے سے اجتناب کیجئے. ایک ہوتا ہے غصہ کرنا, بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے, تو آنے دو چلا ہی جائے گا نا, میں بہت غصے والا ہوں.
ये आपकी स्टेटमेंट है ना, दूसरे को शायद ना पता हो, दूसरा समझता हो कि आपको कभी गुस्सा ही नहीं आया। और बाद लोग फख्र करते हैं, ना ना ना, उसके गुस्से से बच जाना, क्या होगा उसके गुस्से से बचेंगे नहीं तो, अल्लाह के गुस्से से बचे ना। हक गजब जो है गुस्सा करना, अल्लाह के रसूल का फरमान है और इब्ने हिब्बान की रिवायत है, मा यमनउनी मिन गज़बिल्लाह, अल्लाह के रसूल अल्लाह के गजब से मैं कैसे बच सकता हूं। قال لا تغضب, तुम भी गुस्सा करना छोड़ दो, तुम अल्लाह के गुस्से से ही बच जाओगे। चौथा तरीका, सदका करने से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। सही बुखारी की रिवायत है 1443, सही मुस्लिम की रिवायत भी है, अस्सदका तुत्फिउ ग़ज़ब अर्रब, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। और दूसरी रिवायत में आता है, वो रिवायत सही तरगीब की है, सनाइउल मारूफ तकीम सारिअस्सू, नेकियां करने की आदत जिसकी बन जाती है अल्लाह उसे बुरी मौत से बचा लेते हैं। वह सदकत सिर, और खुफिया सदका तुत्फिउ ग़ज़ब अर्रब, रब के गुस्से को ठंडा कर देता है। वह सिलतुर रहीम तज़ीदु फिल उमर, और रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव करना, रिश्तेदारियों का एहतराम और लिहाज करना, सिला रहमी करने से इंसान की उम्र में बरकत आती है। रब ताला से दुआ है, रब ताला हम सबको अपनी रहमत के साए तले में रखे। अपने रहमत के साए तले रखने के साथ साथ रहमतों का नजूर मुस्तकिल फरमाता रहे। अल्लाह जलाल हमें अपनी नाराजगियों से बचाए, और अब ताला हमारे अकायद को दुरुस्त फरमाए, हमारे मनहज को दुरुस्त फरमाए, और सिर्फ उस बात की तौफीक दे जिसको कुरान ने बयान किया है और जिसको हदीस ने बयान किया है। मनहज एक ही है, अल कुरानो वस्सुन्ना, कुरान और हदीस से बढ़ के जिंदगी गुजारने का कोई दस्तूर सही नहीं, कोई दस्तूर सच्चा नहीं, कोई दस्तूर मुकम्मल नहीं। इसलिए दुआ ये किया करें, रब ताला इसी पे अमल करते करते अपने पास बुलाए। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। ये चंद सवालात हैं, मुझे उम्मीद है कि आप थके नहीं होंगे, जवाब दे दें जी, क्योंकि कमिटमेंट की आप बहुत पक्के हैं ना माशाल्लाह, लेकिन जाने की आने की नहीं। आते वक्त कहते हैं ओफ बस मैं लेट हो गया, और बस गाड़ी ने लेट कर दिया, ये जरूरी बात नहीं है, हम भी लेट हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त तो ये नहीं होना चाहिए ना। और होता वही है, बाज लोगों को पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसा ज़हन दिया होता है, ऐसी ऐसी बात वो बनाते हैं और ऐसी ऐसी बात करते हैं, बंदा सोचते रह जाता है। कि वो एक साथी कह रहा था कि ये बंदा इतना लेट करता है काम को कि जितना फलां ने किया। भाई फलां कौन था? वो दर्जी को कहा कि तुम हमारे कपड़े की सिलाई कर दो, 6 महीने गुजर गए, उसने नहीं की। उसने कहा भाई आपने नहीं करनी तो वापिस दे दो। वो गया, कहता अच्छा, अंदर से उसने कपड़ा उठाया, दौड़ता दौड़ता आके गिर गया और कहता है एक तो तुम्हारी जो ना इस जल्दी ने मुझे गिरा दिया है, ले जो किसी और से सिला लो। आपको जिस तरह जाने की जल्दी होती है, आपको आने की भी होनी चाहिए। मेरे भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा, आपको कभी कोई गलत बात भी कही है मैंने? बोले ना, आप पसंद नहीं करते कि आप ये बातें मुझसे अच्छी बयान लोगों को करें? अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, और न जाने अल्लाह अज़्ज़ल जलाल आपसे कितना काम लेंगे। और दुआ करनी चाहिए, मैं भी दुआ करता हूं, रब ताला मुझसे आपको सैकड़ों गुने ज्यादा तौफीक दे और ज्यादा बड़ा आलिम बनाए। तो आपकी जुबान पे जब ये बातें आएंगी, आप अपने रिश्तेदारों को बताएं, दोस्तों को बताएं, कितना सदका जारिया बनेगा। तो आप ये क्यों नहीं करना चाहते सदका? वक्त पे आया करें, और जो बातें बयान होती हैं उनको समझा करें, पूछा करें। आपकी खामोशी जो है इस बात पे दलालत होती है, चलो आप एक वक्त फारिग हो ही जाओ, हम भी तो हो ही जाएंगे ना। ये नहीं होना चाहिए, आपको समझना है, आपको सीखना है, इस नीयत से कि आपने सिखाना है, और आप अच्छा सिखा पाएंगे इंशाल्लाह। मैं दुआ भी करता हूं अल्लाह आपके हाथों पर, जुबान पर खैर गुजारी फरमाए। چونکہ وہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ جب تک امام نہ آئے مسجد میں تو اس وقت تک امام مصلی کی طرف نہ جائے تو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. لا تقوم حتى ترونی, حدیث صرف اتنی ہے کہ جب تک مصلی کی طرف آتے مجھے نہ دیکھ لو تم کھڑے نہ ہوا کرو. یہاں یہ ہوتا ہے کہ سوئی پہ سوئی چڑی نہیں اور مقتدی سارے کھڑے ہو جاتے, یہ تو حدیث نہیں ہے. لا تقوم حتى ترب الساعه, کہ جب گھڑی کو دیکھو تو اس وقت کھڑے ہو جاؤ, یہ کس حدیث میں؟ اللہ کے رسول آئے ہیں نماز پڑھانے, ایک شخص آگے بڑھا ہے باتیں کر رہا ہے سوال کر رہا ہے وہ جواب دے رہے ہیں, صحابہ کھڑے ہیں, کسی نے یہ نہیں کہا اوے بعد میں پوچھ لینا ہماری نماز کو لیٹ کر رہے ہیں, کچھ نہیں بولے رہے ہیں, سوالات ہو رہے ہیں جوابات دے رہے ہیں, سب صحابہ کھڑے, آداب ہے. تو جب تک امام نہ آئے کھڑے نہیں ہونا چاہیے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جانے کے لیے سب, وہ خطبہ جمعہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا اور نہیں ان کو کچھ یاد آتا, جان بوجھ کے بار بار دیکھیں کہ امام صاحب کو پتہ چلے ٹائم ہو گیا بس کر دے. بھئی اللہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, اللہ کے ذکر کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, تو آپ کو اس میں سکون محسوس ہونا چاہیے. لاہور کی یونیورسٹی میں بھی آپ ضرور درس دینے جایا کریں, اللہ کرے آپ جیسے نیک لوگ تو سن لیتے ہیں, پتہ نہیں وہ دیہاتیوں کا کوئی درس سنیں گے کرے سنیں گے, تو انشاءاللہ جیسے موقع ملا جائیں گے. کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے؟ تفسیر ابن کثیر پڑھیں, اور وہ جو محقق مخرج ہے جس کی تحقیق ہو چکے ہیں. میں خود تو عمل میں ابھی کمزور ہوں تو کیا میں لوگوں کو کچھ بتانے کا حق رکھتی ہوں؟ جی آپ بتانے کا حق رکھتی ہیں, یہ ایک فتنہ ہے آپ سمجھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چونکہ خود نیک نہیں ہم لوگوں کو کیا بتائیں, یہ غلط بات ہے. اگر آپ کہیں کہ میں 100% ٹھیک ہو کے بتاؤں تو نبی کے سوا دنیا میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کوئی؟ اس کی توبہ کریں, اس کی اصلاح کریں, اور ساتھ ساتھ جو اللہ نے آپ کو دیا وہ پڑھائیں. کون کامل ہے نبی کے سوا؟ کوئی ہے کامل؟ کوئی بھی نہیں. کہ زکات پر اگر جس کا سوال ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے, کوئی سوالات سمجھ نہیں آ رہے تو 0334296679 پہ کال کر لے. جب تقدیر میں سب لکھ دیا ہے کہ تو شادی وغیرہ کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے, وہی بات آ گئی. تقدیر میں لکھ دیا ہے, پڑھا ہے آپ نے کہ لکھ دیا ہے کہ آپ کوشش نہیں بھی کرو گے تو شادی ہو جائے گی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کرنا ہم یہ کام کریں گے, تو میں کبھی کبھی ان سے ویسے کہہ دیتا ہوں چلو آج میں دعا کروں گا, آپ آئندہ 8 دن تک کھانا نہ کھانا, اگر دعا سے آپ سیر ہو گئے تو یہ کام بھی ہو جائے گا. بھئی آپ کو کھانا تو کھانا پڑے گا نا. حدیث کے لفظ سنیے, اعملوا, عمل کرو, کوشش کرو, فکل میسر لما خلق له, ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان کیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا. عمل ذمہ داری ہے, عمل سے فرار نہیں کرنا چاہیے. بہن بھائی بغیر والدین کے اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے اور حدیث پڑھ کے. رات کو معوذتین پڑھنے کا طریقہ, پہلے ہتھیلیاں جوڑ کر پھونک مارنی ہے, پھر سورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا, یا پھر پہلے سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے اوپر دم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں پہلے بھی سنا چکا ہوں غالباً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو چار اپنے بستر پہ بیٹھتے, جمع یدی, اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے اور تینوں کل پڑھتے, ثم نفخ فیہ, پھر پھونک مارتے اور دونوں ہاتھوں کو جہاں تک سامنے اور اپنی کمر پہ ہاتھ پہنچتے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو لے جاتے اور اس طرح دم کیا کرتے تھے. سوالات کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ سوالات چونکہ مہم ہوتے ہیں تو بعض سوالات کچھ مبہم لکھے ہوتے ہیں، اگر کسی کو لکھنے میں کوئی پرابلم ہو تو ان کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی محترمہ اور مکرمہ بہن ان کی طرف سے سوال لکھ کے بھجوا دے، یا یہ ہے کہ کم از کم ان کو الگ سے ایک چھوٹا سا گروپ تشکیل دیا جائے تاکہ ان کے سوالات کے جوابات ان تک پہنچے اور ان کی یہ قلش جو ہے وہ دور ہو جائے. اللہ آسمانوں میں ہیں یا اللہ آسمانوں پر مستوی ہیں؟ آسمان مخلوق ہے، اللہ مخلوق میں تو نہیں ہو سکتے، اللہ عرش پر مستوی ہیں. یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے، یہ بھی ایک دیانتداری ہے، جہاں فی السما کا لفظ آئے گا وہاں ہم آسمانوں میں ہی ترجمہ کریں گے، ہم ترجمہ چینج نہیں کر سکتے. لیکن ہر دلیل دوسرے کی وضاحت کرتی ہے، یہ اللہ حضر جلال کی مخلوق ہے آسمان، اور اللہ حضر جلال کے بارے میں جتنے دلائل آپ نے سنے ہیں کہ آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں، اس لیے اللہ عز و جلال کی تمام آیات کو سامنے رکھ کے ہی فیصلہ ہوتا ہے. وہاں ہم ترجمہ یہ غلط کر نہیں سکتے، اس لیے وہی ترجمہ کرنا درست تھا. یہ بھی ایک دیانتداری ہے. وتر کی نماز کے بارے میں، کیا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر پڑھنا افضل ہے یا رکوع سے پہلے ہاتھ باندھ کر؟ وتر کی نماز یا اس کی دعا؟ وتر کی نماز جو ہے اس کے بارے میں آپ ایک بھی وتر پڑھ سکتے ہیں، آپ تین بھی، پانچ بھی، سات بھی، نو بھی، گیارہ بھی اور تیرہ تک کی احادیث موجود ہیں. لیکن رہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، وتر سے پہلے مانگیں گے، رکوع سے پہلے مانگیں گے یا رکوع کے بعد مانگیں گے؟ رکوع سے پہلے اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو یہ افضل ہے، اور رکوع کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے. رہا کہ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، آپ اٹھا لیں تو تب بھی ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اٹھائے ہیں، اور حدیث کہتی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپناؤ اور خلفاء راشدین کی سنت کو. اور دوسرا، چونکہ قنوت نازلہ میں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہیں تو قنوت وتر میں اس میں قیاس کیا جائے گا، اور اگر آپ نہیں اٹھاتے تو پھر بھی ٹھیک ہے. دونوں طریقوں میں اگر کوئی حدیث دلیل ہے تو بتا دیں، وہ آپ نے ابھی سن لی. اگر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو لوگ آزان دیتے کیوں ہیں؟ آزان کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، اذان ہوتی ہے. تو لوگ اذان اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اذان دی تھی، اگرچہ بعض نے اس روایت میں کلام کی ہے اور بعض کہتے ہیں ٹھیک نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو یہ سنت ہے. وہ اس کو مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھا جاتا ہے. ہم یہاں تک بھی سنا ہے کہ لوگ کچھ منہ میں نہیں ڈالتے بچے کے جب تک اذان نہ دے دیں. نہیں، یہ تحنیک جو ہوتی ہے، جس کو آج کل کیا کہتے ہیں آپ لوگ جی، یہ تو آپ سارے دیہاتی لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں، کچھ شہری لفظ بولے نا. تحنیک جو ہے، جو پہلی خوراک اللہ کے رسول نے کھجور کو اپنے چبا کے صحابی کو دی تھی، اور آپ بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے، جب ایک کوئی بچہ آتا آپ اس کو پیار بھی دیتے، آپ اس کو دعا بھی دیتے، اور آپ اس کے جو ہے وہ گالوں کو تھپتھپاتے، آپ اس کے کندھے کو تھپتھپاتے، اور آپ جو چھوٹے بچے ہوتے صحابہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس لے آتے کہ آپ تحنیک دیں. تو تحنیک جس کو گڑتی شریف کہہ رہے ہیں، اور کوئی لفظ نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ. شہری تو بادشاہ بہت سارے ذخیرہ رکھتے ہیں الفاظ کا، یہی لفظ ہے. چلو تلاش کر لیجئے. درانی نماز عورتوں کے لیے پاؤں ڈھانپنے کی حدیث صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. نماز میں ایک رقم میں قرآن کی ایک سورت میں سے کچھ حصہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، پھر آیت الکرسی، پھر آخری رکوع، کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے بعد نماز کی کوئی غلطی یاد آئے تو سجدہ سہو کرنا، غلطی سے مراد کیا ہے؟ سجدہ سہو یا تو زیادتی پر ہوتا ہے یا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ نقصان رکن کا نہیں ہونا چاہیے کہ دو سجدوں میں سے ایک نہیں کر سکے تو وہ پوری رکعت پڑھنی پڑے گی. تو کسی قسم کے سہو سے جو ہے، لکل سہو ان سجدتان، اگر روایت کو صحیح مانا جائے تو نقص اور زیادتی پہ سجدہ سہو ہوتا ہے، غلطی کی وضاحت ضروری ہے. کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ جی، حدیث میں آتا ہے
لا يبدل التقدير الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے، لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوگی. بیٹی کی شادی 4 سال سے ہے، ساس بہت تنگ کرتی ہے، اللہ عزوجل جلال اس کو سیدھا راستہ دکھائے اور بیٹی کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے. کیا لائف انشورنس کرنا اور کروانا دونوں کے لیے حرام ہے؟ دونوں ہی ناجائز ہیں، کرنا اور کروانا، اس سسٹم کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. پاکستان میں سجدہ صف کا طریقہ نہیں، یہ سجدہ سہو، سہ یس ہو سے ہے، بھول جانا اور پھر اس بھول جانے کی کمی کو دور کرنے کے لیے دو سجدے کرنا. تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو، یہ صف نہیں ہے. تشہد کے بعد ایک سلام، پھر سو سجدے، پھر درود کے بعد اپنی نماز مکمل کرتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے سو نظور کی نماز پڑھائی اور دو رکھتے پڑھیں، سلام پھر کیا، باہر کھجور کے تنے کے ساتھ آ کے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک صحابی خرباق، ان کے لمبے لمبے ہاتھ، قداور تھے، ان کو کہتے ہیں ذل یدین، دو ہاتھوں والے، حالانکہ دو ہاتھوں والے سارے ہیں نا، آپ کے بھی دو دو ہاتھ ہیں نا. تو جیسے اللہ کے رسول نے مزاح کیا نا صحابی سے، یا ذل اسنین، او دو کانوں والے، تو اس نے کہا، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیوں کہا، کہا کسی کے تین بھی ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، انی لامازح ولا اقول الا حقا، میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن بولتا حق ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. تو مزاح کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اگلا برداشت کر لے، اس لیے یہ بھی ضروری بات ہے. تو مزاح کرنے میں حرج کو نہیں، دل میں خوشی پیدا کرنا، لیکن حقیقت کی دنیا میں رہ کر. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ کے اسلح پوچھتی ہے اپنے خامن کا، تو آپ نے فرمایا، آپ کا وہ خامن ہے جس کی آنکھ میں وہ کالا کالا ہے. تو اس نے اپنا سوال بھول گئی، گھر جا کے تو اس کی آنکھ کھول کے دیکھ رہی ہے. اس نے کہا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا، اللہ کے رسول نے ایسا کہا. کہا، یہی کہا ہے نا کالا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ سارے ہی کالی ہوگی آنکھ. تو ہر انسان کی آنکھ میں یہ پوزیشن اللہ نے بنائی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے اونٹ چاہیے. کہا، اونٹ تو نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا چلو اونٹ کا بچہ لے جاؤ. کہا، بچہ کیسے سفر کرے گا، میرا سفر لمبا ہے. کہا، نہیں، اونٹ کا بچہ لے جاؤ. وہ پھر اس نے کہا کہ اللہ کی رسول، مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے کہ میں سفر کرنا ہے. آپ نے فرمایا، وہ ہر تلی دل ابل الا نوک، جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا. تو مزاح کرنا جائز ہے لیکن صحیح صحیح ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذل یدین، لمبے ہاتھوں والے آئے، تو انہوں نے سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم ہوگی ہے کہ آپ بھول گئے؟ آپ نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا، سیدنا عمر سے پوچھا، اور وہ دونوں احترام کی وجہ سے نہ بولے. کہ اللہ کے رسول، ہوا تو ایسے، ہم نے تو اس لیے چپ رہے کہ اللہ کا حکم ایسے ہوگا. آپ واپس گئے، دو رکعتیں پڑی اور پھر آخر میں دو سجدے کیے اور سلام پھیر دیا. تو جب بھی آپ بھول جائیں اس طرح ہی کرنا چاہیے. اللہ عز و جلال آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں فرمائے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر امریکہ کے لیے نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے خود کو مرزائی ظاہر کریں اور بعد میں مسلمان ہی رہے یا توبہ کرے، تو اس شخص کو کیا مرتد کہیں گے اور اس کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ یہ ہمارا دین اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے؟ حدیث تو یہ کہتی ہے، من بدل دینا فاقتلوه، جو اپنا دین بدلے اسے قتل کر دو. اگر اسلامی نظام ہو، اسلامی حکومت ہو، یہ کام بھی حکومت ہی کرتی ہے، خود نہیں کرنا چاہیے. تو اگر ایک شخص اس طرح واقعتاً وہ کہتا ہے کہ میں مرزائی ہوں اور میں قادیانی ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، اور قرآن مجید حدیث کی بات تو بالکل واضح ہے، مرتد ہو جائے گا.
اور اگر یہ ہیلا کر کے وہ اپنی نیشنلٹی امریکہ کی لینا چاہتا ہے تو میں ادبن پوچھوں گا یہ امریکہ کی نیشنلٹی ہے کہ جنت کی ٹکٹ ہے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کو اتنا دنیا کو بتائیں کہ اتنا نشہ اور ہوس امریکہ کی نیشنلٹی کا کیوں ہے؟ حدیث کہتی ہے من سکن مع المشرکین 40 فہو منہم، 40 دن جو مشرکوں کے ساتھ دل کی اتھا گہرائیوں سے ساتھ رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے. آپ کاروبار کے لیے جائیں، تجارت کے لیے جائیں، آپ تعلیم کے لیے جائیں اور دعوت کے لیے جائیں، مقصد ہو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ کے مت جائیں کہ وہ مسلمانوں سے افضل ہے. مرعوب ہو کے نہیں، آپ یہ سن کے پریشان نہ ہو جائیے، لیکن میں سناؤں گا اس لیے ضروری کہ شاید اس میں فائدہ آپ کو مل جائے. کان عمر یضرب من یتکلم بغیر اللغۃ العربیہ من غیر حاجہ، جو عربی زبان کے علاوہ بغیر کسی ضرورت کے دوسری زبان بولتا ہے سیدنا عمر اس کو کوڑے مارتے. آپ انگلش بولیں کب؟ جب انگلش بولنے والا آپ کے سامنے ہے. آپ کسی دیہاتی پر روپ جمانے کے لیے آپ کہیں کوئی انگلش کا لفظ بولیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ صرف اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت بڑا ہوں. آپ اس کے ساتھ جو زبان وہ بولتا ہے وہ بولے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کوئی بھی نبی اللہ نے بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے کہ تاکہ اس کو صحیح سمجھا سکے، صحیح بیان کر سکے. اس لیے اللہ عز و جلال سے توبہ کرنی چاہیے. اور میں ایک چھوٹا سا اور سوال کرتا ہوں، جس وقت اس نے سائن کے کہا کہ میں مرزائی ہوں، اسی حالت میں موت آ گئی، توبہ کا موقع ہی نہ ملا تو کیا بنے گا؟ نیشنلٹی تو وہ صحیح ملے گی پھر نا. اس لیے کبھی زندگی میں آپ یہ نہ سوچیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، وہ وقت قریب ہے کہ جب مسلمان ہوش میں آئیں گے. وہ وقت قریب ہے جب مسلمانوں میں یہ ہوش آئے گی کہ طاقت کا مالک صرف اللہ ہے. حدیث بتاتی ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ جب 7 راستے مدینے میں ہوں گے اور ہر راستے پہ 2-2 فرشتے کھڑے ہوں گے، دجال وہاں نہیں جا سکے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، مکہ اور مدینہ میں نہیں جائے گا. اور جرف جگہ آج بھی موجود ہے جہاں آ کے اپنا خیمہ لگا کے کہے گا یہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے مسجد نبی نظر آتی. پھر وہ دوڑے گا گدے کے اوپر، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منارہ شرقیہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو اتاریں گے، اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائیں گے اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، اور پھر دوڑیں گے اس کے پیچھے باب لد پہ جا کے، اسرائیل آج بھی ہے، وہاں جا کے دجال کو قتل کریں گے. اور یہ پگھلتا جائے گا دجال جس طرح نمک پگھلتا ہے. یہ کس بات کا اشارہ ہے؟ گدے پہ کیسے؟ گدے تو ختم ہو گئے. یہ میں نہیں کہوں گا کیسے ختم ہوئے، وہ آپ زیادہ جانتے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے. کہ کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، اس کو بولنا ضروری نہیں ہے. یہ ایک مت میں یہ ساری آپ شان و شوکت تو دیکھ رہے ہیں، یہ ختم ہونے والی ہے. لوگ تو صرف خوف کھاتے ہیں، ہم تو حقائق کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جو رب نے لکھا وہ ہونا ہے. سب یہ جہاز کیا، یہ بڑے بڑے بظاہر بلڈنگز کیا، دوبارہ اس زندگی پہ آئیں گے لوگ گدے تلوار اور تلوار سے مارے گئے. وہاں یہ تو نہیں آیا کہ وہاں جو ہے وہ فلاں گن سے فائر کریں گے سیدنا عیسیٰ، یا آپ 16 پہ بیٹھ کے اوپر سے اس کو جو ہے وہ ہٹ کریں گے. ایسا تو نہیں کہا. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے نکالا اس کا کوئی معنی ہے. اور ایک رات میں یصلحہ اللہ